الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ درس تراویح میں آپ حضرات کی خدمت میں آیت نمبر 7 تک کے مضامین پر جو ضروری ابحث خلاصے کے طور پر مفسرین نے ذکر کی ہے اس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا۔ آج آیت نمبر 8 سے اور 9 کی تلاوت کی گئی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر انسانوں کی تقسیم 3 جماعت میں کی ہے، ایک جماعت مومنین کی ہے، ایک کفار و دین کی ہے، اور تیسری جماعت منافقین کی ہے، اور ان 3 جماعتوں کو سمجھ لینا ہی اسلامی نظریات و عقائد کی مکمل معلومات حاصل کرنا ہے، اور عقیدے کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، جو اس میں سستی کرتا ہے وہ گناہ کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور کی حدیث سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور تمام فقہا نے اس بات پر لکھا ہے کہ ایمانیات، کفریات اور جو جو عبادات ہم پر فرض کیے گئے ہیں وہ، اور کن کن چیزوں سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے وہ، اس کا علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اس میں اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، ہاں اس کے دلائل کیا ہیں، اس کا پورا فلسفہ کیا ہے، یہ علماء کے ذمہ ہے، عامۃ الناس عوام کی ذمہ نہیں۔ لیکن ایک مسلمان جو کلمہ توحید پڑھتا ہے تو اس کو اسلامی نظریات کے حوالے سے اس کا لب لباب اور خلاصہ اس کے علم میں ہونا چاہیے، اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے فرائض اور جن چیزوں سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، مالدار ہے تو زکوٰۃ کے مسائل، حاجی ہے تو حج کے مسائل، اسی طرح المختصر تاجر ہے تو تجارت کی مسائل، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں کسی سے پوچھ کر بعد میں اگر کوئی مشکل آئی تو کر لوں گا، تو اس کو بھی علماء نے گناہ لکھا ہے کہ یہ بھی گناہگاری ہے، بھلے وہ حلال کما رہا ہے لیکن یہ جو نصاب زندگی ہے اور نصاب تعلیم ہے اس کے فقدان کی بنا پر اسے گناہ ہے۔ تو میں اس لیے بارہا آپ حضرات کی خدمت میں تراوی کے درس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا تھا تاکہ اس موضوع پر، اور سورہ بقرہ ان تمام مضامین پر گفتگو کرتی ہے۔ ہم عقائد کی گفتگو کے آخری لمحے پر آ چکے ہیں، پہلے ہم نے ایمانیات پر بحث کی ہے اور مومنین کے جو صفات ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیے، اس کے بعد کفار و مشرکین کے حالات اور ان کے طبقات اور کفر پر بندہ الا عیاذ باللہ کس طرح پہنچتا، وہ خطرناک مرحلے سے ہم نے آپ حضرات کو آگاہ کرنے کی کوشش کی جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی تھی. اب روح زمین کا سب سے بدترین طبقہ اور روح زمین کا سب سے ناپاک طبقہ، جس کو قرآن کریم نے ہی بدترین کہا، ناپاک کہا ہے، وہ منافقین کا طبقہ ہے. کفر اگرچہ کبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، یہ مسلم ہے، کفر جو ہے وہ کبائر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود نفاق جو ہے، منافقت، وہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. قرآن مجید برہان رشید نے نفاق کو کفر سے بھی بقرار دیا ہے، اور منافقین کے بارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اس طبقے پر عذاب کتنا شدید ہے. اللہ محفوظ فرمائے کہ یہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوگا، اس کے اوپر کفار و مشرکین ہوں گے، اور سب سے اوپر کا طبقہ جو ہوگا اللہ محفوظ فرمائے وہ فاسق مسلمانوں کے لیے ہوگا، لیکن سب سے نیچے کا طبقہ اور سب سے بھیانک عذاب جو ہے الیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، وہ ہے منافقین کے لیے. اور قرآن نے ذکر کیا کہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبق کے اندر ہوں گے. یہ آپ نے سماعت کر لی، یہ تین جماعتیں سامنے آئی ہیں. اب آئیے اس کے لغوی معنی کی طرف چلتے ہیں، تاکہ اس نشست کے اندر ہم 13 آیتیں، مسلمانوں کے تعارف کے لیے 5 آیتیں تھیں اور منافقین کے لیے 13 آیتیں یہاں پر اتر رہی ہیں، اور کفر کے لیے 1-2 آیتوں کا نزول ہوا، اور منافقین کے یہاں پر لگاتار جو 13 آیتیں اتری ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب سے بھیانک خطرہ ہے اور یہ سب سے بھیانک طبقہ ہے. صرف اس لیے نہیں، میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے کفار سے متعلق آیات ہیں تو ہمیں اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی ہم کافر تھوڑی ہیں، معاذ اللہ، ہم تو مسلمانوں کے متعلق پڑھیں گے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کفار سے متعلق پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا عیب اور نقائص تھے جن کی بنا پر انہوں نے حق قبول نہیں کیا. بالکل اسی طرح آپ کہیں گے ہم تو مخلصین میں، ہم منافق تو نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مخلصین میں سے ہیں. تو منافقین کے علامات کو جو 13 فصلوں پر اور 13 آیتوں پر اللہ رب العالمین نے ان کے تمام طبقات کو ذکر کیا ہے، اور کلام الہی نے اس طبقے کی نشاندہی اس قدر جامع انداز میں کی ہے، منافقین کا طبقہ جتنا خطرناک تھا، توجہ چاہتا ہوں، قابل توجہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ منافقین کا طبقہ جس قدر خطرناک اور اس کا مرض جس طرح خطرناک، مہلک اور خاموشی سے انسان کے اندر سرایت کرنے والا تھا، تو کلام الہی نے اس طبقے کی نشاندہی اس قدر جامع اور ہماگیر انداز سے کی ہے کہ نہ صرف عہد رسالت کے منافقین بے نقاب ہو جائیں بلکہ ہر دور کے منافقین کے روپ آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جائیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن نے اس قدر جامع انداز میں اس بحث اس لیے کی ہے کہ صرف دور رسالت کے منافقین کا تعارف نہیں ہے، یہ قیامت تک منافقین فرقہ، اور یہ آپ کے صفوں میں اگر پنپ رہا ہوگا تو قرآن میں 13 آیتیں یہاں پر، سورۃ النساء میں کثرت سے اس کا ذکر ہوا، مدنی آیتوں میں کثرت سے ہوا، اور 28 پارے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پوری ایک مستقل سورت سورۃ المنافقون کے نام سے موجود ہے. تو یہ تمام اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ یہ خطرناک طبقہ جو اپنی بھیانک سازشوں سے مسلمانوں کے ایمانوں کو کمزور کرتا ہے، اس قدر جامع انداز میں، میں پھر عرض کر دوں آپ کے ذہنوں کے لیے کہ اس قدر جامع انداز میں قرآن نے منافقین کی نظریات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صرف دور رسالت ہی کے، یعنی یہ جامع انداز میں خطاب کیوں کیا، اور ان کے تمام پول، ان کے تمام انداز، توجہ چاہتا ہوں، ان کے تمام پول، ان کے تمام انداز، ان کے گھیرنے کے، فریب دینے کے تمام تر تقاضے، اور شیطان کن کن عادتوں سے منافق بنا، قاضے ان کے باہم جتنے قبیلے تھے، طبقے تھے، جماعتیں تھیں، ہر منافق ایک قسم کا نہیں تھا، ان کی سوچوں میں بھی فرق تھی، اور قرآن نے بالترتیب بالاستعاب جامع طور پر ہماگیریت کے ساتھ ایک ایک گروہ کی نیچر، فکر، طبیعت، ان کے نفاق کی وجہ جامع طور پر پیش کی ہے. اس لیے تاکہ آپ صرف زمانہ رسالت کے منافقین ہی کی کو بے نقاب ہوتا ہوا نہ دیکھیں بلکہ یہ فرقہ یہ گروہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو قرآن نے اس لیے تفصیلی کلام کیا ہے تاکہ ہر دور کے اندر قرآن کے دیے ہوئے دلائل اور قرآن کے سمجھائے ہوئے انداز سے آپ ان کی نقاب کشائی کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ ان کی نقاب کشائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے گفتگو جو سننی ہے نا، اب آپ جو گفتگو آگے سنیں گے 13 آیتوں سے متعلق، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اپنی فکر کا زاویہ دو طرف رکھیں گے، ایک تو زمانہ رسالت کی طرف رکھیں گے اور آج کے دور کی طرف رکھیں گے۔ کیونکہ میں اس لیے بار بار آپ کے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں نہیں ختم ہو گیا، زمانہ رسالت میں یہ چیز نہیں ختم ہو گئی ہے، یہ بعد میں جو سارا سلسلہ چلا ہے اور جو سارے معاملات ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی کا جو کی شہادت ہوئی ہے، حضرت مولا علی کی جو شہادت ہوئی ہے، حضرت امام علی مقام کی جو شہادت ہوئی ہے، اسلام اس قدر نشوب و فراز سے جو گھوما ہے، مولا علی اور سیدنا امیر معاویہ جو باہم دست و گریبان ہو گئے، یہ سارا اسی فرقے کا کرتا دھرتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے پھر عرض کیا کہ منافقی کی فکر ایک نہیں ہے، ان کے طبقے مختلف ہیں، ان کی جماعت مختلف ہے، ان کی فکریں مختلف ہیں۔ اگر ان تمام کنبوں کو لا کر جمع کیا جائے تو لفظ المنافقون میں تو آ جائیں گے، لیکن ان کے پرکھنے کے لیے قرآن کے اشارات کی طرف توجہ کرنی ہوگی تاکہ ہم زمانے جاہلیت کے بھی، زمانے رسالت کے بھی منافقت کو جان لیں، اور زمانے رسالت کے بعد کا جو دور ہے اس میں جو منافقین کی شرنگیزیاں تھیں اس کو بھی جان لیں، اور آج اسلام کے شرازے کو ایک مضبوط اور ایک مربوط انداز میں جو تتر بتر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی صفوں کو جو تفریق، انتشار، اختلاف، افتراق، تشکیق اور شک کی طرف سے لایا جا رہا ہے، اور ہمارے ایوانوں کے اندر، ہمارے عقیدوں کے اندر، ہمارے بچوں اور ہمارے جوانوں، ہمارے بوڑھوں کے ذہنوں کے اندر جو باقاعدہ شک کی ایک فضا پر بڑھائی جا رہی ہے، یہ منافقین کی ایک فکر ہے۔ اس لیے آپ دونوں دور کو مخاطب رکھیے گا، زمانہ رسالت کو بھی اور آج کے دور کو بھی، تب جا کر آپ اس کی بحث کو سمجھیں گے۔ یہ چند اصول تھے جو میں نے آپ کو سمجھا دیے، اب آگے چلتے ہیں۔ پہلے اس کے لغوی معنی کی طرف چلتے ہیں کہ منافق کہتے کس کو ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ نفق سے ہے، نفق۔ آپ مکہ مکرمہ میں جب جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نفق عبدالعزیز، نفق عبداللہ، نفق منا۔ آپ جب حرم سے نکلتے ہیں تو جگہ جگہ پر سرنگیں کھدی ہوئی ہیں، اس کے آگے نفق لکھا ہوتا، نون فا قاف، یہ لکھا ہوتا نا، اسی سے منافق بنا ہے۔ منافق کا مادہ اشتقاق نفق ہے، یعنی گہرا سرنگ، گہری سرنگ کے اندر کی اندر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور لومڑی کی چال کو بھی نفق کہا گیا ہے، اور اصطلاح کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ ایک طریقے سے اسلام میں داخل ہونا، منافق کے بارے میں کہ ایک طریقے سے اسلام میں داخل ہونا اور دوسرے طریقے سے نکل جانا، خیر کو ظاہر کرنا، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، خیر کو ظاہر کرنا اور دل میں، خیر کو ظاہر کرتا ہے اور دل میں شر رکھتا ہے، یہ منافق کی اصطلاحی معنی۔ اس کی دو قسم بن جاتی ہیں، اعتقادی منافق جن کو قرآن یہاں پر ٹارگیٹ کر رہا ہے، اور ایک عملی منافق۔ عملی منافق اسی طرح ہے جس طرح کے شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک کی بھی دو، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر کس کو ہے؟ جو خدا کے مقابلے میں کسی کو خدا کہنا، واجب الوجود کہنا، مستقل بھی ذات ماننا، جو مشرکین میں تھا۔ یہ شرک تو الحمدللہ مسلمانوں میں نہیں ہے، جو لوگ اپنے چنے بیچ رہے ہیں اس پر وہ خوار و ذلیل ہو گئے اس پر، اور مسلمانوں پر خواہ مخواہ انہوں نے تہمتیں لگائیں یہ شرک کی۔ ہر شرک پر آئے گی انشاءاللہ میں سیر حاصل بحث کر کے اس موضوع کو آپ کے سامنے واضح کروں گا، اور فریق مخالف جو پوری امت پر لٹ اٹھا کر مشرک کہتا ہے، ان کے دانت کھٹے کرنے کے لیے انشاءاللہ مضبوط دلائل کا ہم قلعہ کما کریں گے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کی خدمت میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ منافقت بھی دو قسم کی ہے، شرک بھی دو قسم کا ہے۔ ایک شرک مسلمانوں میں ہے نہیں ہے، ایک منافقت ہے ایک نہیں ہے۔ اب یوں سمجھ لیجیے، ایک شرک عقیدے کا ہے، ایک شرک عمل کا ہے۔ جو عقیدے کا شرک ہے وہ تو شرک جلی ہے، وہ تو جہنم میں رہے گا ہمیشہ اگر اس حالت میں مر گیا تو، الیاذ باللہ، وہ مشرکین مکہ کا شرک ہے۔ اللہ رب العالمین واجب الوجود ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو واجب الوجود، اپنے بتوں کو مانا، یا ان کو صفت کے اندر مؤثر حقیقی جانا، سماعت میں، بصارت میں، اختیارات میں، علم میں۔ مسلمان کسی نبی کے بارے میں یہ تصور نہیں رکھتا۔ تو مسلمانوں میں شرک اعتقادی تو نہیں ہے، شرک عملی ہے، اور شرک عملی ریاکاری ہوتی ہے۔ شرک عملی، ریاکاری، دکھاوے کی عبادت، دکھاوے کی بولے عبادت، اس کو کہتے ہیں ریاکاری کو. اور ریاکاری گناہ ہے لیکن شرک جلی نہیں ہے. ریاکاری دکھاوے کی عبادت کرنا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں پہلو اپنی حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا کہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن ان تنافسوا فیہا. ہاں میں اس بات کا تو خطرہ نہیں رکھتا اپنی امت سے کہ وہ شرک جلی یعنی زمانہ جاہلیت والا شرک کرے گی، ہاں اس بات کا خطرہ رکھتا ہوں کہ وہ دنیا کی محبت میں بہ جائے گی. تو دنیا کی محبت میں بہ جانا اور اپنے نام و نمود اور داد و تحسین کے لیے تمام کام کرنا، دکھاوے کا عمل کرنا، یہ ہے شرک خفی، شرک اصغر اور شرک عملی. تو جس کے عملی امت میں موجود ہے، اس طرح نفاق عملی موجود ہے. کیونکہ نفاق عملی کیا ہے؟ بات بات پر گالی دینا، امانت میں خیانت کرنا، جب بولنا جھوٹ بولنا، قسمیں بہت زیادہ کھانا، تو یہ عمل کا نفاق ہے. اس میں بچت ہے اگر بندہ ایمان ساتھ میں لے گیا پہلے توبہ کر کے، یا اگر توبہ کی فرصت نہ مل سکی اور اس باہم کشمکش میں وہ رہا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، تو بالاتفاق وہ جنت میں جائے گا اپنی سزا کو پورا کرنے کے بعد. ہاں اللہ اگر فضل فرمائے تو اس کی کسی نیکی کو پسند کر کے سارے گناہ کو معاف کر دے. نفاق جس طرح شرک اصغر کے باوجود بندہ جنت میں جا سکتا ہے، اسی طرح نفاق عملی کے باوجود بندہ جنت میں جا سکتا ہے. اس لیے کہ عقیدے کا فساد کسی صورت میں جنت میں نہیں لے جا سکتا. ہاں عمل کی تلافی جو ہے وہ عقیدے کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی کمال اور اس کی تکمیل اور اس کو مکمل کر دیتی ہے. یعنی عمل میں کمی ہے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، سزا بھگتنے کے بعد جائے یا اللہ فضل فرمائے معاف کر دے، دونوں صورتیں. لیکن عقیدے کے اندر فساد اگر ہے تو عقیدے کا فساد نہ نفاق میں قبول ہے نہ شرک میں قبول ہے، یہ آپ سمجھ چکے ہیں. اب آگے چلیے، منافقت جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ خیر کو ظاہر کرتا ہے اور دل میں شر کو رکھتا ہے. اب منافق کے دو قسمیں، ایک عقیدے کا نفاق ہے اور ایک عمل کا نفاق ہے. ہم ابھی عمل کے نفاق کی طرف گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ایک بات. اور قرآن مجید میں جو یہ 13 آیتیں اتاری ہیں، میں پھر عرض کر دوں، اس کو بعض لوگ پڑھ کے زبردستی مسلمانوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان 13 آیتوں میں عملی نفاق کا ذکر نہیں، عقیدے کے نفاق کا ذکر ہے. اور وہ عقیدے کا نفاق کیا ہے، ذرا توجہ رکھیے گا، میں بالکل درجہ بدرجہ آپ کو لے کر آتا ہوں کہ انہیں خدا سے لڑائی تھی یا نبی سے لڑائی تھی، ان کا بغض خدا سے تھا کہ نبی سے تھا، جنگ خدا سے تھی کہ نبی سے تھی، وہ خدا سے محبت کرنے والے تھے یا نبی سے محبت کرنے والے تھے، وہ خدا کی طرف زیادہ چاہنے والے تھے یا واقعی میں وہ خدا کہنے پر نبی سے بھی محبت کرنے والے تھے، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. اور پھر میں دوبارہ جملہ کہلواؤں آپ کے سامنے کہ آج کے درس میں آپ دونوں زاویوں پر نظر رکھیں گے کہ قرآن نے اتنے جامع ترین انداز میں اور ہمہ گیریت کے ساتھ منافقت کی نقاب کشائی 13 آیتوں میں کی ہے، تو اس سے زمانے رسالت کے منافق بھی بے نقاب ہو گئے، آج کے دور کے بھی منافق بے نقاب ہوں گے، اور جب تک دنیا رہے گی منافقین کے نقاب پوشی اور نقاب گویا کہ ان کے نقاب کو واضح کرنا اور ان کو بے نقاب کرنا قرآن کی آیتیں ان کو کرتے رہے گی. اور ہر دور میں اللہ رب العالمین مخلصین اہل حق کو کھڑا کرے گا جو نبی کی محبت کے وارث ہوں گے، اور وہ منافقین کی علامت بتا کر مخلصین کو مرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. اب ذرا سنیے اس بات کو، یہ تو لغوی معنی تھا اس کا، اب اصطلاحی معنی. اب یہ سن تو رہے ہیں، اس نیت سے سنیں کہ کہیں یہ چیز ہمارے اندر نہ آ جائے. کسی بزرگ کا شعر میں نے بڑا پیارا سنا تھا، وہ شعر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ یا اللہ ہماری زبان سے گستاخی نہ نکلے، یا اللہ ہمیں گستاخوں سے بچا، اور ایسا ہو کہ ہم سے بھی گستاخی سرزد نہ ہو. صرف یہ دعا کافی نہیں ہے کہ یا اللہ ہمیں گستاخوں سے بچا، بلکہ دعا کا کمال یہ ہے کہ گستاخوں سے بچا، بے ادبوں سے بچا، اور ہماری زبان کو بھی بے ادبی سے بچا. تو لہذا اس فکر کے ساتھ اس خطاب کو سماعت فرمائیے، اس بات کو سماعت کہ منافقین کے ان بھیانک چہروں کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عادت کسی طریقے سے ہم میں نہ آ جائے، یا نہیں آئی ہے تو الحمدللہ. ہمارے قریب اس قسم کا ماحول، یا ہمارے قریب اس قسم کا تانا بانا بنا جا رہا ہے، یا ہمارے قریب اس قسم کی باتیں لائی جا رہی ہیں، یا ہم آہستہ آہستہ اس گڑے کے قریب جا رہے ہیں، تو اب متنبع ہونا ہے اور اپنے آپ کو بالکل کمر مضبوطی کے ساتھ پھر لوٹ کر مدینے کی طرف آپ نے آنا ہے،
اور اپنے مطالعے سے، اپنی فکر سے، اپنے یارانہ سے، اپنی سنگت سے، اپنے ملنے جلنے والوں میں سے اگر یہ فکر ہے تو اس سے جان چھڑانی ہے اور لوٹ کر دامن مصطفیٰ سے آ کر جڑ جانا ہے۔ تو لغوی معنی آپ نے سن لیا، اصطلاحی معنی آپ نے سن لیا۔ لغوی معنی سرنگ کے، اصطلاحی معنی جو خیر کو ظاہر کرتا ہے دل میں شر کو رکھتا ہے، اسلام ظاہر کرتا ہے دل میں اس کا انکار رکھتا ہے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اب اس کے بعد میں نے پہلے لغوی معنی ذکر کیا، اب اصطلاحی معنی، اب تاریخ بتاتا ہوں منافقین کی، پھر ان کے بعد ان کے مزاج بتاؤں گا، مزاج اور طبقے، تاکہ بالتدریج ایک کتاب کی صورت میں آپ پورا اس کو سمجھ لیں کہ پہلے اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، وہ ہوتے کہاں ہیں، آئے کہاں سے، کون گزرا ہے، ایک اس کی تاریخ ہے، پھر اس کے بعد ایک ان کا خاص مزاج ہے۔ اس مزاج کو نہ بتاؤں تو تقریر کا سارا مزہ ختم، اور قرآن کے حق کے ساتھ ہم نے وفا نہیں کی۔ اس لیے کہ کفر کی بات کرو تو کفر کا مزاج بتاؤ، اسلام کی بات کرو تو اسلام کا مزاج بتاؤ، اس لیے کہ مزاج وہ چیز ہے اس کے قریب لے جاتی ہے۔ اسلام کا مزاج بتاؤ گے تو بندہ اسلام کے قریب آئے گا، کفر کا مزاج بتاؤ گے تو کفر سے دور بھاگے گا۔ تو لہذا صرف کفر کے فتوے نہ دیے جائے بلکہ مزاج کفر بھی بتایا جائے کہ کیا چیزیں ہیں جو بندے کو کفر کی طرف لے جاتی، جو میں نے کل آپ کی خدمت میں تین ذکر کیے تھے۔ اب آئیے اس کی تاریخ میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ جنگ کی صورت میں جن لوگوں کے ساتھ پڑا ہے وہ ہیں کفار و مشرکین، دوسرے وہاں پر کوئی نہیں، اور جو چاہنے والے وہ اپنے مومنین صحابہ ہیں۔ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرہ سال کا عرصہ کم و بیش مکہ مکرمہ میں مکمل کیا، اور رب کریم کے فرمان کے مطابق جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کر جیسے ہی حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور کا ارادہ یہ تھا، حضور کی مرضی یہ تھی، حضور کی چاہت یہ تھی، حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ لڑائی جھگڑے سے ہٹ کر ممبر واعظ و نصیحت کو سنبھالا جائے۔ جو تیرہ سال کے اندر جتنے صحابہ کو چن چن کے ہم نے جمع کیا ہے، اور جتنے ستارے دامن اسلام میں آ کر جڑ گئے ہیں، اب ان کو پالش کر کے نکھارا جائے، ان کے سامنے ان کے رب کا کلام رکھا جائے، ان کی تربیت کی جائے، یہ سرکار کا مزاج تھا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کفار سکون سے نہ بیٹھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا، تو پھر جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد جنگ احد ہوئی، اور یہ جنگوں کا سلسلہ مجبوراً ہوا ہے۔ حضور جو میدان عمل کے لیے جنگ میں گئے ہیں، یہ اسلام کا اقدام نہیں تھا، مسلمانوں کا اقدام تو وعظ و نصیحت تھا، مسلمانوں کا اقدام تو ممبر وعظ و نصیحت کو نکھارنا تھا، ان تعلیم کو عام کرنا تھا۔ لیکن جب وہ جان کے در پہ ہو گئے، مارنے کے لیے آ گئے، صفاستی سے مٹانے کے لیے آئے، تو دفاعی صورت کے اندر بدر بھی ہوئی ہے، احد بھی ہوئی ہے۔ یہ ہے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر اہل کتاب تھے۔ پہلے تو یثرب کی جو زمین جو حضور کے قدم مبارک سے مدینہ منورہ بنی، اس کا جغرافی نقشہ اس اعتبار سے سمجھیے کہ یہاں پر دو قبیلے، بلکہ تین طاقتوں کو آپ سمجھ لیجیے کہ تین طاقتیں بڑی مضبوط تھیں۔ ایک اوس، قبیلہ اوس، الف واو سی اوس، ایک تھا خدرج، خا را زا جیم، خدرج جو قبیلہ تھا اور اوس قبیلے، اور تیسری طاقت سامنے اہل کتاب کی تھی۔ یہودی مدینے میں بھی تھے، اور مدینے کے بالکل بغل میں خیبر کی وادی ہے، وہاں ان کے متمول مضبوط قسم کے لوگ وہاں پر آباد تھے۔ اب یہودیوں کا رشتہ تعلق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض ہونے کی بنا پر براہ راست ان کا رابطہ جو تھا وہ مکہ کے کفار سے تھا۔ جب حضور جیسے ہی مدینے کے اندر تشریف لے آئے، کفار نے اپنے ان لوگوں سے رابطہ کیا کہ اب تم ان کو تنگ کرو، وہاں سے نکالو۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہود اہل کتاب جب لاجواب ہوئے، اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو کسی صورت کے اندر یہاں پر کامیابی اختیار نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو پکڑا جائے اہل کتاب کی مہر بھی نہ ہو، وہ عام قبیلے کے لوگ ہوں، اور ان کا علاقے کے اندر رسو رسوخ بھی ہو، ان کو مسلمانوں کے پیچھے لگا دیا جائے۔ اب انہوں نے ڈھونڈا بہت لیکن ان کو ملا نہیں، لیکن تاریخ نے جب اپنی ایک خاص قسم کا دھارا بدلا تو اوس اور خدرج قبیلے جو تھے ان میں ایک نمائندہ ان کو مل گیا، جس کا نام تھا عبداللہ بن سلول یا عبداللہ بن ابئی۔ سلول اس کی ماں کا نام ہے، اس کے باپ کا کچھ پتا نہیں تھا، تاریخ گواہ ہے اس پر، اور اس کو ابن ابئی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کی ماں کا تو پتا تھا، والد کو کوئی پتا نہیں، اس لیے تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابئی اس کو کہا جاتا ہے یا عبداللہ بن سلول کہا جاتا ہے۔ سلول اس کی ماں کا نام ہے، باپ کا نام نہیں ہے۔ اب یہ شخص جو تھا، یہ اوس اور خدرج کے قبیلے کے اندر بڑی جانی پہچانی بڑی مضبوط اور ان کے نزدیک بھی بڑی معتمد شخصیت تھی. یہودیوں نے جب اپنے سودے کو بیچنے کے لیے ننگے دین ننگے وطنوں کو خریدنا شروع کیا تو سب سے بڑا ننگ اور عار جو تھا منافقوں میں وہ عبداللہ بن ابی تھا. اب آپ سوچیں گے کہ آخر عبداللہ بن ابی میں کیا خباثت تھی جس کی بنا پر یہود نے اس کو اپنا ہتھکنڈا بنایا. تو میں پھر تاریخ کو دوسرے زاویے سے آ کر آپ کو سمجھاؤں گا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جلوگر نہیں ہوئے تھے تو یہ مدینہ کے دو جو بڑے قبیلے ہیں اوس اور خزرج, بڑے توجہ کے ساتھ میرے نوجوان دوستوں اس بات کو سماعت کریں تاکہ آپ اس بات کو آگے ڈیلیور کر سکیں, سمجھا سکیں, آگے پہنچا سکیں اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نور عام ہو اور حقیقی دین کا تصور صحیح طور پر نکھر کے سامنے آئے. یہ میں تمام تر تاریخ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لغوی معنی آپ نے دیکھ لیا, اصطلاحی معنی دیکھ لیا, تاریخ کا جاننا آپ لوگوں کو ضروری ہے. تو یہود کا رابطہ جو کفار مشرکین اور کفار مکہ سے تھا وہ آپ نے سن لیا. اب تاریخ کو دوسری جگہ سے اگر آپ سنیں گے, اس کے دوسرے اینگل سے اگر ہم آئے, دوسرے زاویے سے آئے تو بالکل اس کی گہرائی ہمیں نظر آ جاتی ہے اور ساری چال بال اور ساخت باخت ساری چیزیں اس کے خد و خال ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا مدینہ منورہ نہیں آئے اور یثرب کی زمین کو میرے آقا نے اپنے قدم سے مدینہ منورہ نہیں کیا تھا, اس وقت عرب یثرب کے اندر جو دو مشہور قبیلے تھے اوس اور خزرج, یہ برسہ برس سے آپس میں لڑ رہے تھے اور بڑی گمسان قسم کی ان کے اندر جنگ تھی. انہوں نے اپنے مقابلے میں ایک دوسرے کے گھر کے گھر کے لوگوں کو کاٹ دیا تھا, مار دیا تھا. ابھی لڑ لڑ کے ایک لمبا عرصہ جب ان کا گزر گیا تو ان کے دل میں ہوس نے چٹکی بری اور انہوں نے کہا کہ جناب اوس قبیلہ کہتا ہے اپنے دل میں کہ میں اب حضرت سے لڑنے جیسا نہیں رہا, اتنا نقصان میرا ہو گیا ہے. حضرت کہتا ہے کہ جناب اب میں اوس سے لڑنے جیسا نہیں ہوں, اس قبیلے سے میں نہیں لڑ سکتا, میرا نقصان اتنا ہو گیا ہے. لیکن دونوں کی ناک کا مسئلہ ہے کہ بیچ میں پہل کون کرے. اب مجبور یہ بھی ہے, مجبور وہ بھی ہے, کمزور یہ بھی ہو گیا, کمزور وہ بھی ہو گئے, صلح کون کرائے. اس دوران عبداللہ بن ابی جو یہ شخص تھا, اس کی عمر بظاہر تھوڑی زیادہ تھی, یعنی یوں آپ سمجھ لیجیے کہ 50 سال سے تھوڑا بڑا ہو گئے. چہرے پر اس کے اوپر لمبی داڑھی تھی سفید, لمبا اس کا قد تھا اور بڑا گوشت سے بھرا ہوا اس کا جسم تھا. بولنے میں بڑا چرب زبان تھا, بڑی نرم اور بڑی میٹھی گفتگو کرنے کا بظاہر یہ عادی تھا جو قرآن نے ذکر کیا ہے, جو میں نے لغوی معنی ذکر کیا کہ ظاہر میں خیر رکھتا ہے اور باطن میں شر رکھتا ہے. مصنوعی ہنسی, صفاق جیسا چہرہ اور اس پر بناوٹی ہنسی لانا. جو بندہ دل سے ہنستا ہے تو چہرہ خود بتا دیتا ہے یہ دل سے ہنس رہا ہے اور دل سے مسکرا رہا ہے. ایک بناوٹ کی جو مسکراہٹ ہوتی ہے, جس طرح یوں ہوتا ہے کہ کالے توے کے اوپر تصویر بنا دی گئی ہے کہ منہ جو ہے وہ توے کی طرح بالکل چپٹ ہے اور بالکل بے رونق ہے اور صرف ہونٹ ہلانے سے وہ سمجھتا ہے کہ چہرے کے اوپر صفائی آ گئی. سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ یہ اس کا میں چہرہ خد و خال آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن نے اس کی مذمت کی, تاریخ میں جو اس کا حلیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اور اتنی کتابیں شاید آپ نہ دے سکیں تو میں اس کا خلاصہ آپ کے پاس لا رہا ہوں. ہاں, جو حوالہ میں دے رہا ہوں اس پر اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں دلیل دینے کے لیے بالکل اس بات کا حقدار ہوں, لیکن وقت مختصر ہے لہٰذا میں صرف اس واقعے کو آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں. عبداللہ بن ابی جس کا حلیہ آپ نے دیکھ لیا, کیونکہ بندے کے چال چلن سے بھی اس کا انداز سمجھ میں آ جاتا ہے, اس شخص نے یہ دیکھا کہ دونوں قبیلے لڑ لڑ کے تھک گئے ہیں. پہلے اس نے صلاح کرانے کی ضرورت نہیں کی کہ دونوں تھک گئے ہیں, تو اس نے خواہ مخواہ کی بیچ میں گویا کہ سنگت ڈالی اور خواہ مخواہ کی صلاح کرانے کی کوشش کی. جب دیکھا کہ پانی سر سے اوپر سے نکل چکا ہے تو اس نے کہا اب دو ہاتھ مار دوں تو کیا جاتا ہے. اب اتفاقاً یہ ہوا کہ وہ کوئی ایک نمائندہ چاہ رہے تھے, وہ لنگڑے گھوڑے پر بھی سواری کر لیتے کیونکہ اب صلاح تو کرنی تھی دونوں کو. انہوں نے عبداللہ بن ابی کو اپنا ہیرو بنایا, اس نے اس سے سوائی اس نے اس سے صلاح کرائی. واہ واہ ہو گئی جناب, اب آپس میں دونوں چاہ ہی رہے تھے. عبداللہ بن ابی کا محض ایک کردار تھا, اب جو صلاح ہو گئی ان کی آپس میں دوستو گویا کہ بغلگیر ہو گئے, محبت سے پیش آ گئے. اب ان میں سے جو یہ عبداللہ بن ابی کے جو چیلے تھے انہوں نے کہا دیکھا کہ صرف یہ تو آپس میں مل رہے ہیں, ہمارے لڑکے کو کوئی اتنا بڑا اس نے کام کر دیا, اس کو تو کوئی دانا نہیں ڈال رہا, حالانکہ یہ تو ہم نے ایک مہم کے لیے کیا تھا. اور عبداللہ بن ابی اپنی ایک ریاست قائم کرنے کے لیے یثرب کے اندر اس نے سب کچھ کیا تھا, اور یہ لوگ ریاست کے مقصد سے اس کو نہیں پکڑ رہے تھے. یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی اندھا اور کوئی بھی بھیڑ قسم کا آدمی بیچ میں آ جائے, صرف وہ ہم کو ایک دوسرے کو ایک ٹیبل پر جمع کر دے, باقی ہمارا کام ایک دوسرے سے ہاتھ بڑھا کر ہم مان لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن بٹھانے والا کوئی ہو. عبداللہ بن ابی کا صرف اتنا سے کام تھا. جب وہ کام مکمل ہوا نہ اوس نے اس کو گھاس ڈالی نہ خضرت نے گھاس ڈالی اور وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے. تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جناب یہ تو بات بالکل الٹی ہو گئی. اس نے اپنے چند چیلوں کو چھوڑا, ان چیلوں نے یہ کہا کہ بھائی تمہارا محسن ہے, اس نے تمہارا اتنا بڑا کام کیا ہے. اب وہ لوگ بھولے بھالے, بات تو بالکل ٹھیک ہے. فرمایا کہ دیکھو اگر تم اوس میں سے اگر کوئی گورنر بنے, حاکم بنے, تو خدرج والے نہیں مانیں گے. ابھی بھی صلاح ہوئی, پھر انا کی جنگ چل پڑے گی. اور خدرج والے میں سے کوئی بنے گا تو اوس والا نہیں مانے گا. ابھی بھی صلاح ہوئی ہے, صلاح تو ہوئی کرسی کے اوپر ہے. اب اگر پھر تم کرسی کی بات کرو گے تو اختلاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ سادے انسان یہ نہ سمجھ رہے تھے کہنا کیا چاہ رہا ہے, بات کے پیچھے سمجھانا کیا چاہ رہا ہے. اس نے کہا پھر اس کا حل کیا؟ کہا حل یہ کہ جس نے تمہاری صلاح کروائی ہے نا, اسی کو آپ یثرب کا حاکم بنا لو. کہا کس کو؟ کہا عبداللہ بن ابی کو. دونوں قبیلوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگر اس مسئلے سے اگر مسئلہ رفع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اب انہوں نے اپنے گھروں سے سونا جمع کرنا شروع کیا اور وہ سونا لا کر سنہار کے پاس رکھ دیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ اس سے سونے کا تاج بناؤ اور فلاں وقت فلاں مہینے فلاں تاریخ یثرب کے اندر ایک بہت بڑا جشن کیا جائے گا. کہ سالہ سال کی جو خون ریزی چل رہی تھی وہ عبداللہ بن ابی نے ختم کر دیا ہے, لہذا عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی ہوگی اور پھر قوم جو ہے جو یہود کے ماتحت سانس لے رہی تھی اور قیصر کے ماتحت سانس لے رہی تھی, اور یہ پورا قیصر کا علاقہ تھا, تو قیصر بھی خوش ہو جائے گا کہ لڑائی جھگڑے میرے علاقوں سے ختم ہو گئے ہیں. یہ ساری باتیں یہ کرنے لگے, وہاں تاج تیار کرنا شروع ہوا, یہاں قدرت کے اشارے مختلف ہونا شروع ہو گئے. اللہ نے حکم فرما محبوب یثرب کو تو تو نے مدینہ بنانا ہے, اور یثرب کو تو سب سے پہلا مسلمانوں کا اسٹیٹ اور مسلمانوں کا وطن بننا ہے. وہاں تو سورہ مائدہ جیسی انقلابی صورتوں کا نزول ہونا ہے, سورہ بقرہ جیسے مضامین وہاں پر اترنے ہیں. محبوب اٹھ یہاں سے اور پہنچ یثرب پر, اور یثرب کی سرزمین پر قدم رکھ کے اس کو مدینہ بنا. یثرب کی مٹی تیرے قدم کو چومنے کے لیے بیتاب ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت روانہ ہوئے, اللہ اکبر. اور اس وقت جو میرے آقا چلے ہیں تو یہاں دیکھیں قدرت نے کتنا زبردست نظام بنایا ہے. میرے آقا کو ایسے ہی نہیں اللہ رب العالمین نے روانہ کیا, بلکہ روانگی یثرب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال منا کے بازار اور منا کے حج کے اس موسم میں جا کر, اور آج بھی اگر آپ منا میں جائیں اور منا کی طرف آپ اگر پہنچے تو اگر چہرہ آپ کا منا اور مزدلفہ ہو اور آپ آ رہے ہو مکے سے, ذہن میں ہے آپ آ رہے ہو مکے سے اور چہرہ آپ کا منا سے سامنے مزدلفہ کی طرف ہو اور پشت آپ کی قبلے کی جانب ہو, اور جب آپ منا میں داخل ہوتے ہیں تو جب داخل ہونے کے ساتھ پہلے آپ کو جمرات پڑے گا شیطان, اگر مزدلفہ کی طرف سے آئیں گے تو پہلے خیمے پڑیں گے جمرات بعد میں, اور مکہ کی طرف سے اگر آپ آتے ہیں تو پہلے جمرات پڑے گا خیمے بعد میں پڑیں گے. تو اگر آپ پہلے جمرات آتا ہے, پہلے شیطان آتا ہے, اس کے بعد خیمے آتے ہیں, تو جیسے ہی آپ شیطان کو کراس کر کے خیمے کی وادی پر قدم رکھنے جاتے ہیں تو بائیں جانب پر ایک الٹی مسجد جو پہاڑ کے قریب موجود ہے, یہ وہ جگہ ہے جسے مسجد عقبہ کہا جاتا ہے, اور یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر منا میں حج کے موسم میں جو کفار, کیونکہ کفار میں حج کرنے کا طریقہ تھا مشرکین میں, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کسی نہ کسی حوالے سے ان میں موجود تھا, تو حج کی ایک رسم موجود تھی لیکن اس میں وہ شرک کرتے تھے, لیکن وہ حج کے موسم میں جمع ضرور ہوتے تھے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کا ان کے نزدیک بڑا پاس تھا, محرم میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے, حج کے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے, شوال میں جنگ نہیں کرتے, ذیقعد میں جنگ نہیں کرتے, ذی الحج کی ابتدائی تاریخوں کے اندر وہ جنگ نہیں کرتے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طور طریقہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کے اندر موجود تھا. تو سرکار اس جگہ پر بیٹھ کر جو مشرکین آتے تھے ان میں جو ذہین فتین لوگ ہیں, سرکار ان کے سامنے دعوت تبلیغ کرتے مکہ سے نکل کر حج کے مہینوں میں, اور انہیں اللہ رب العالمین کی توحید بتاتے. کوئی سودا قبول کرتا کوئی نہ کرتا, لیکن خوش نصیب کچھ ایسے تھے یثرب کے رہنے والے قبیلہ اوس کے تین جوان جنہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لایا. پھر حضور نے ان کو 4 سے 5 دن اپنے پاس بٹھا کر دین کی ضروری باتوں میں تربیت دی اور کہا یہ جا کر تم نے اپنے علاقے میں تبلیغ کرنی ہے. انہوں نے تبلیغ کی. دوسری دفعہ جب آتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ 17 کے قریب آدمیوں کو وہ لے آئے, 17 کے قریب آدمیوں کو وہ لے آئے. سرکار کے ہاتھ پر وہ مرید ہوئے, مسلمان ہوئے, بیعت کی حضور کے ہاتھ پر. پھر حضور نے اپنا دین ان کو سمجھایا. پھر جب یہ لوٹ کر گئے تو دوسری دفعہ پھر 70 آدمیوں کو لے کر آئے. ابھی میرے آقا مدینے گئے نہیں ہیں, یہ قصہ پورا ذہن میں رکھی, گئے نہیں ہیں. اور اللہ نے پہلے سے اپنے محبوب کے جشن کا انتظام کر دیا ہے کہ جب میرے محبوب کی آمد ہوگی تو پھر یسرب یسرب نہیں رہے گا، مدینہ بن کے جگمگ کرے گا اور در و دیوار میرے محبوب کے ناموں سے گونجنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ 70 انصاری صحابہ جو مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے حضور کو انصار سے بڑی محبت ہے۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرما، حدیث سنیے، حضور فرماتے جو میری اولاد، جو میری اولاد اور انصاریوں سے چڑے وہ یا تو منافق ہوگا، یا ولد الزنا ہوگا، یا حیضی بچہ ہوگا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو میری اولاد سے چڑے، جو میری اولاد سے چڑ کھائے اور انصاریوں سے چڑ کھائے، یعنی اہل مدینہ انصاریوں سے، نجدیوں سے نہیں، انصاریوں سے، کہ جن کے عقیدے صحیح تھے، جو صحابہ اکرام علی مردوان کی وہ اولاد، کیونکہ مدینہ کو جو شرف ملا ہے، انصاریوں کو جو شرف ملا ہے، وہ مصطفیٰ کی نالین کے صدقے ملا ہے، مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ فتح مکہ کے وقت جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں آ گئے تو انصاری سارے پریشان ہو گئے مدینے والے کہ حضور تو اپنے گاؤں میں آ گئے، اپنے علاقے میں آ گئے جہاں سے چلے تھے، اب تو حضور یہیں پر رہ جائیں گے، حضور کا بچپن یہاں پر گزرا ہے، حضور کے والدین یہاں پر رہے، حضور کیسے جائیں گے، حضور تو یہیں پر رہیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف جب دیکھا، سرکار نے فرمایا کہ نہیں، بیت عقبہ میں تم نے وعدہ کیا تھا اور اس کی تکمیل تم نے کر کے دکھائی، کیونکہ بیت جب حضور لے رہے تھے بیت عقبہ میں تو حضرت سعد بن عبادہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم جو ہاتھ ملا رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ یاد رکھو کہ یہ کوئی عام کھیل تماشے کی بات نہیں ہے، تم ایمان لا رہے ہو، جب تم ایمان لا رہے ہو تو یہودی تمہیں جینے نہیں دیں گے اور تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے، اس سوچ کر تم ایمان لانا۔ انہوں نے کہا وہ سعد بن عبادہ سے کہ ہمارا دل اس طرف راغب ہوا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے وعدہ کریں کہ جب وہ مدینہ تشریف لے آئیں گے تو ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی اگر کاٹ دیا جائے اس کے باوجود ہم اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ دیکھیے بدر کو، آپ دیکھیے بدر میں بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تو حضور کی ہمیشہ توجہ، حضور کی ہمیشہ توجہ، حضور کی ہمیشہ، میں یہاں پر کہتا ہوں مثال کے طور پر بلا تشبیہ، اب یہاں پر دیکھیں باہر سے کافی دوست احباب آئے لیکن ہماری توجہ دوراجی والوں پر ہوتی ہے کہ ہم آپ کے علاقے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، یہ باہر والے تو آئے محبت میں لیکن حق آپ کا ہے، خدا آپ سے پوچھے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو حضور کو مہاجرین کی فکر نہیں تھی، انصار کی فکر تھی۔ بدر کی جب لڑائی ہوئی حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو جانا چاہے چلے جائے، مہاجر تو جانے سے رہے، وہ تو ہجرت کر کے حضور کے ساتھ آئے تھے، وہ تو اپنا کاروبار، دھن دولت، اپنی تمام تر زندگی بھر کی پونجی جو تھی وہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے اور کلاش آئے تھے، جو اتنے امیر ترین لوگ تھے۔ جب حضور نے کہا چلو تو انہوں نے دروازے ویسی چھوڑ دی، فصلیں ویسی چھوڑ دی، باغات ویسے چھوڑ دیے، اونٹ ویسے چھوڑ دیے، سونے ویسی چھوڑ دیے، کہا چلو، جب مصطفیٰ نے کہا ہے چلو تو پھر چلو۔ اس لیے امت میں سب سے برگزیدہ طبقہ مہاجرین صحابہ کا ہے کہ ایک سرکار کے چشمان اشارے پر انہوں نے دروازے اپنے گھروں کے کھلے چھوڑ دیے، دکانیں کھلی چھوڑ دی، بازاروں میں ایسی چھوڑ کر، ساری چیزیں وہیں پر چھوڑ کر، گلے میں پیسے چھوڑ کر آپ روانہ ہو گئے کہ حضور نے فرمایا کہ یثرب چلو، مدینے چلو، جب روانہ حضور نے کر دیا ہے تو ہم نے جانا ان سے کیا کرنا ہے، اور جب چلے گئے تو کفار نے ان تمام مالوں پر قبضہ کر لیا۔ تو حضور کو تو مہاجرین کی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ تو مخلصین ہی مخلصین میں آ تھا، لیکن جب حضور بدر میں بار بار یہ کہہ رہے تھے نا تمہارا کیا ارادہ ہے، جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، تو مہاجرین صحابہ بار بار کہتے حضور ہم تیار ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اشارہ دیتے کہ میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، ان انصاریوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جن کے علاقوں میں ہم رہتے ہیں، ان مدینے والوں سے میں پوچھتا ہوں جن کے علاقوں میں ہم رہتے ہیں، سرکار ان کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ باہر والے تو جمع ہو جاتے ہیں، باہر والے تو جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جو علاقے والے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسجد حبیبیہ میں بیٹھ کر منافقوں کی دلی کر رہے ہیں، یہاں پر تبلیغی جماعت کے بارے میں تبلیغی جماعت کے ایجنٹ بنے بیٹھے ہیں، گاڑیاں سفید ہو جاتی ہیں بیچاروں کی، وہ تبلیغی جماعت کے ذکر کرتے ہیں، سیٹوں سے ڈرتے ہیں، وابی سیٹوں سے۔ تو یہ تم سے قرآن تقاضا کر رہا ہے، یہ دین تقاضا کر رہا ہے، اس پر غور کرو، اس پر غور کرو اور اپنے اندر سے منافقت کو ختم کرو اور ایک طرف آ جاؤ، یا سیٹوں کی طرف جاؤ یا مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ۔ اور ایک بات میں یہاں پر کہہ کر لوٹ رہا ہوں، میں تنقید کسی پر نہیں کر رہا، میری تنقید اس ایجنٹ پر ضرور ہے جو ہماری صفوں میں بیٹھ کر تبلیغی جماعت کی منافقت کر رہا ہوتا ہے اور ان کا کارندہ بن کر ہمارے ساتھ صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، ختم قادریہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ میں ڈائریکٹ اس سے خطاب کر رہا ہوں، ہم خوش خوش نہیں کرتے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام ڈائریکٹ گریبان سے پکڑا کرتے تھے، الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، کیونکہ دنیا کی شہرت ہمیں نہیں چاہیے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, امام غزالی سے کسی نے پوچھا یہ منافق کی علامت جھولنا کیوں ہے, منافق کی علامت خیانت کرنا کیوں ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ منافق اپنی غرض کو, توجہ سنیے گا, یہ عملی اصلاح کے حوالے سے کر رہا ہوں, منافق اپنی غرض کو ہر شے پر فوقیت دیتا ہے, اپنے مقصد کو ہر شے پر رکھتا ہے. دراصل اگر وہ سچ بولے گا تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا, اس لیے جھوٹ بول کر وہ مقصد لیتا ہے. مرکز سے تو اس نے وعدہ کیا تھا سچ بولنے کا, لیکن جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ اپنی حوث کو وہ مرکز پر ابھارنا چاہتا ہے. لہذا جھوٹ بولنا منافقت کی علامت اس لیے ہے کہ جھوٹ بولنا ہے جسے مرکز سے یقین کم ہو جاتا ہے, یقین کم ہوتا ہے. تو منافقین کا اولین, وہ دنیا کے کتے ہوتے ہیں, ان کا طریقہ کار صرف دنیا کو سنوارنا ہوتا ہے, آخرت سے انہیں کوئی امید نہیں ہوتی ہے, اللہ سے کوئی امید نہیں ہوتی ہے. وہ اپنی غرض, اپنی حوث اور اپنی عمر کو وہ سمجھتے ہیں کہ سدا ہم رہیں گے. اور مخلصین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا مفاد, یہاں تک کہ جان تک اللہ کے رسول کی راہ میں آ جائے تو آ جائے, لیکن مانیں گے رسول ہی کی, اپنی نہیں مانیں گے. یہ مومن کے ایمان میں اور یہ منافق کے ایمان میں فرق ہوتا ہے, میری بات سمجھ رہے ہیں؟ منافق یہ کہتا ہے کہ دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, بس اپنی غرض پوری کر لو, جھوٹ بولنے میں کیا جاتا ہے. دو بات جھوٹ بول کے اگر اپنا مطلب کر دیں, مومن کہے گا نہیں, میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا. کہا بھائی تیرا اتنا نقصان ہو جائے گا, کہا میری غرض قربان ہو جائے لیکن مرکز سے غداری نہیں کروں گا, نہیں کروں گا غداری. یہ ہے مومن کا عقیدہ اور یہ منافق کا عقیدہ, یہ بنیادی چیز ہے. منافق میں یقین ہوتا ہی نہیں ہے. اور آج ہم اس مرض کا شکار ہیں, ہم جو دنیا دار سیٹوں سے, جو وابیوں کے گرو ہیں ان سے جو ڈرتے ہیں, یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم میں یقین نہیں ہے, ہم میں یقین نہیں ہے. اور میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کہ ایمان آخری ہچکول لے آیا ہے, ایمان ہے, میں نے کہا بالکل ٹمٹما رہا ہے کہ ایک ہوا اور چاہیے کہ بجھ جائے گی شمع, معاذ اللہ, بالکل ٹمٹما رہا ہے. اس لیے کہ ایمان کی شمع روشن ہو تو بندہ مالداروں کو خاطر میں نہیں لاتا, حضور کے حکم اور آپ کی محبت ہی کو فوقیت دیتا ہے. نظریاتی, یہ ایک فکری میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم دین کو چھوڑ کر, محبت کو چھوڑ کر, یہ آگے بڑھتے کیوں ہیں؟ ابھی قرآن کی ایک ایک آیت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. یہ ہر دور میں یہ طریقہ رہا ہے. میں علامہ غزالی زمانہ کا ایک قول آپ کے سامنے گویا کہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر دور میں یہ طریقہ رہا ہے اور یہ معاملات رہے ہیں کہ جہالت و ضلالت کے ہر دور میں حق و باطل, حق و باطل اور باطل کو حق کہا گیا ہے. جہالت اور گمراہی کے ہر دور کے اندر آپ حق کہیں گے نا, اگلا بولے گا یہ تو یہ دیکھو فرقہ واریت کر رہا ہے, یعنی حق کو باطل کہے گا, وہ حق کو باطل کہے گا. اور دوسرا غداروں کو اپنی صفوں میں بٹھائے اور ملت کا شرازہ بکھرے, ان نوجوانوں کے ایمانوں کو ڈکے لوٹنے کے لیے, ان کی فکروں کو برباد کرنے کے لیے کہے کہ کوئی بھی آئے نا تو کیا ہوتا ہے. تو بھائی ہمارے عقیدے میں جو دین ہے اس کے عقیدے میں وہ کفر ہے, اس کے عقیدے میں جو کفر ہے وہ ہمارے عقیدے میں دین ہے. تو اس کا جب ادارہ وہاں بنائے تو وہاں جائے, ہمارے معاملات میں آنے کی کیا ضرورت ہے, تاکہ پورا من فضا رہے, بات بالکل الگ الگ رہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو تنگ نظری ہے, یہ تو تنگ نظری ہے, یہ تو انتہائی درجے کی تنگ نظری ہے. تو یہی بات منافقین سے جب کی جاتی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد نہ کرو, وہ کہتے ہیں یہودیوں سے پیار کرنا فساد کب ہو گیا؟ وہ کہتے قالوا انما نحن مصلحون, ہم تو صلاح کرنے والے ہیں, فساد کرنے والے نہیں ہیں. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون, اللہ فرماتا محبوب یہ فسادی ہیں, یہ ان کی داڑیاں, ان کی پگڑیاں, ان کے سنگت, یہ صلاح نہیں کر رہے, فساد کر رہے ہیں. اس لیے کہ باطل کو حق کہلوانا چاہ رہے ہیں, اور فساد کہتے اس کو ہیں کہ جب حق کو باطل کہا جائے اور باطل کو حق کہا جائے, یہ ہے فساد, یہ ہے فساد. آپ جب سچ کہیں لوگ کہیں جناب یہ تو آپ نے بڑی غلط بات کر دی, تو یہ منافقین کا ایک طور طریقہ رہا ہے کہ وہ حق کو برا کہیں گے, حق کو باطل کہیں گے, حق کو باطل کہیں گے, اور سیاسی فورم بنا کر ان کی تعریفیں کہیں گے, کہیں گے یہ بڑا امت کے لیے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور بڑی رہبری کا کام ہو رہا ہے, جو باطل طریقہ ہے اس کو وہ حق کہیں گے. تو یہ دور کا, ہر دور کا طریقہ رہا ہے جہالت کے دور کا, کہ وہ حق کو باطل کہتے ہیں اور باطل کو حق کہتے ہیں. اب آپ نے قرآن کے راستے کو پکڑنا ہے کہ کچھ حق کہنا ہے, حق کو نافذ کرنا ہے, حق پر قائم رہنا ہے. یہ منافقین کی نفی پر قرآن مجید کی آیت موجود ہے, جس کو اگر کوئی اختلاف ہو میرا بھائی مجھ سے بات کر سکتا ہے, لیکن میں بڑے شرح صدر کے ساتھ قرآن کے مضامین کو تفسیر کے زمانے میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو یہاں پر موجود ہے. اس لیے میں نے عام اعلان کیا ہے, میرا جو دوست علمی سطح پر مجھ سے اختلاف کرنا چاہتا ہے وہ میرے لیے باعث احترام ہوگا، وہ آئے اور ہماری تقریر کو جرح کرے اور ہمیں بتائے کہ کہاں پر سقم ہے، اور اگر جواب نہ ملے تو میں بھی اپنے قبلے کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی درست کیجئے۔ اس لیے کہ حق کو حق کہنا دین ہے، حق کو باطل کہنا، اگر کوئی آدمی سچ بات کر رہا ہے، حق بات کر رہا ہے، دور کی ضرورت کے نام سے بات کر رہا ہے، مرض پھیل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے بات کر رہا ہے اور کہا جائے یہ تفرقہ ہے، یہ غلط بات ہے، دور ایسا نہیں ہے، میں نے کہا وہ دور ایک قیامت کا ہوگا جو نہیں ہوگا، اس وقت چپ ہونا پڑے گا، قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا جس میں چپ رہنا پڑے گا، اب وہ دور نہیں ہے، اب کا دور وہی ہے کہ فرنٹ لائن آن پر آ کر حق کو حق کہیں اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو برا کہیں۔ جب جا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، یہ ہمیں سمجھانے کی بجائے آپ امام حسین کو سمجھاتے، امام حسین کو آپ حکمت بتاتے، امام حسین کو بتاتے یہ کون سی عقل مندی ہے کہ بچوں کو لے کر آپ کربلا آ گئے۔ یہ چیز ہے کہ امام حسین پر اعتراض وہ کرے گا جو فساد کو صلح کہتا ہے اور صلح کو فساد کہتا ہے، حق کو باطل کہتا ہے، باطل کو حق کہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رب کریم نے وہ نظام کس طرح ترتیب دیا ہے اپنی محبوب کی شان و عظمت کے لیے اور شان و محبت کے لیے، اور قرآن نے یہاں پر ذکر کیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یعنی جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے اس پر بندہ گفتگو نہ کرے اور دوسرے موضوع پر گفتگو کرے، یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی، لوگوں کے عقیدوں کو لوٹا جا رہا ہو اور آپ کے بولنے سے آپ کے سمجھانے سے کسی کا عقیدہ بچ سکتا ہے اور آپ اگر چپ رہو تو یہی منافقین کی علامت ہے کہ یخادعون اللہ، وہ اپنے خیال میں خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں لیکن اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہے کہ اچھی باتیں کس مقصد سے کر رہا ہے۔ مزہ تب ہے کہ دل میں جو ہے وہ زبان پر ہو تاکہ بندہ فرصت سے بڑی تسلی کی نیند سوئے، منافق کو اپنے اوپر بڑا زور کر کے سونا پڑتا ہے، اس کے چہرے پر بھی پھٹکار ہوتی ہے، اس کی نشیز میں پھٹکار ہوتی ہے، اس کے قریب میں بھی بدبو ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ، وہ اپنے خیال میں خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے خیال میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خدا کو دھوکہ دیں معاذ اللہ، کیونکہ اب حق بتانا ہے اس کو چھپایا ہوا ہے کہ نہیں وہ کیسے بولوں، یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے، برادری ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض ہو جائے گا، اس قسم کے جو شماری باتیں ہوتی ہیں تو دراصل دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور۔ زبان پر تو لوگوں نے کہا کہ بہت اچھے نیک آدمی ہمارے علاقے کے، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ یہ تمہارے سامنے جو باتیں کر رہا ہے، جو بات کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہا، دوسری باتیں کر رہا ہے، دو چار سال کے بعد اس کے خطرناک عزائم تمہارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اگر مرض پھیل رہا ہو، وبا عام ہو رہی ہو اور ڈاکٹر اگر یہ کہ نہیں نہیں سب صحیح ہے، سب درست ہے، تو آپ کو دشمن نہیں ہے؟ وزارت صحت اور صحت کے ادارے جو کہیں کہ جناب نہیں کچھ بھی نہیں ہے، سب بہتر ہے، اور جو حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہیں، جو اطلاعات کا محکمہ ہے جسے ملک کی سطح لوگوں کے بارے میں سب پتا ہے، لیکن اگر وہ میڈیا پر بیٹھ کر کہ نہیں سب صحیح چل رہا ہے، وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، دھوکہ نہیں دے رہا، تو بس یہی منافقین کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو دینی بات کرنا ضروری ہے پہلے وہ آپ سے چھپاتا ہے، کہتا نہیں سب ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری اتفاق کی بات ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، اس قسم کی جو بات کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ، کیونکہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو بغل گیر ہو کر ملتے تھے، بڑی محبت سے ملتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ شاید مسلمان سمجھیں گے ہمارا بڑا چہیتا ہے، پیارا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ فرماتا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ باتیں کر کے اپنے آپ کو دھوکے کا شکار کر رہے ہیں، ان کی دنیا بھی کالی ہوگی اور آخر بھی کالی ہوگی۔ اب آپ دیکھیے اس تناظر کے اندر میں آگے چلوں گا، یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دے رہے، یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے یخادعون اللہ، یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دے رہے، ساری تفاصیل اٹھا کر دیکھیے، یہاں پر مانا یہ ہے کہ یہ دھوکہ رسول کو دے رہے ہیں، اللہ نے رسول کے لیے جو ان کی حرکتیں تھیں وہ اپنی ذات کی طرح منسوب کی کہ محبوب تجھے دھوکہ دینا مجھے دھوکہ دینا ہے، یعنی اپنے خیال میں، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن ان کا زوم تھا کہ ہم رسول کے پاس جائیں، ہاتھ چومے اور کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اذا جا کر المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اور رسول کہیں کہ واہ واہ تم تو بڑے تاکید کے ساتھ انا بے شک لرسول ضرور اللہ کے رسول ہے، یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، عام لوگ تو مجھے صرف رسول اللہ کہتے ہیں، یہ انک رسول اللہ کہتے ہیں، انک لرسول کہتے ہیں، کہ بے شک ضرور اللہ کے رسول ہے. عام لوگ تو صرف کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ تو تاکید کے ساتھ کہتا ہے, تو یہ تو کتنا پیارا ہوگا. تو یہ جملے صرف اپنے زوم میں دھوکہ دینے کے لیے. اللہ نے فرمایا تم میرے محبوب کو دھوکہ نہیں دے رہے, تم نے میرے محبوب کو اپنے خیال میں دھوکہ دینے کی کوشش کی. فرمایا یخادعون اللہ, یہ معاملہ تم نے خدا سے کیا ہے, یہ معاملہ تم نے خدا سے کیا. یہ ہے حضور عظمت. جس نے حضور کی طرف ترشی نظر سے دیکھا, خدا نے کہا اس نے ہمیں دیکھا ہے. بولیں سبحان اللہ. خدا نے کہا اس نے ہمیں دیکھا ہے. جس نے حضور کی جانب جملے کسنے کی کوشش کی, نے کہا اس نے ہم پر جملہ کسا ہے. یہ عظمت مصطفیٰ ہے, جو مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھاتا ہے خدا کہتا اس نے ہمیں کہا, اور جو خدا کو براہ راست کہتا رہتا ہے خدا کہتا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں. جو خدا کو براہ راست کہے خدا اس کی, خدا کی قدرت اس کی پرواہ نہیں کرتی, لیکن اس کی مصطفیٰ کو جب کہے, اس کے حبیب کو جب کہے, تو اٹھا کر زمین پر مار دیا جاتا ہے کہ تو نے ہمیں ہمارے حبیب کو کہا کیسے, تو نے ہمارے حبیب کو نہیں کہا تو نے ہمیں کہا. مولا جو براہ راست تجھے کہہ رہا تھا, فرما میں تو خالق ہوں, میں تو مستغنی ہوں ان خلق کے, میں تو سمد ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر کوئی مجھے گالی دیتا رہے, مجھے برا کہتا رہے, میرے خلاف ہوتا رہے, لیکن جب کوئی میرے محبوب کے خلاف ہوتا ہے پھر دیکھو ہماری قدرت کی طاقت کا اظہار ہم تمہارے سامنے کر کے دکھا. یہ ہے حضور کی عظمت و شان. تو یہاں سمجھ لیجیے آپ, اللہ 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 اللہ, آئیے اللہ ہو کریں, آئیے فلانا کام کریں. ہم نے کہا اللہ کے معاملے میں تو جھگڑا کبھی رہا ہی ہے میرے بھائی, اللہ کے معاملے میں تو جھگڑا کبھی رہا ہی نہیں ہے. بات کرو مصطفیٰ کریم کی, تیری زبان سے نکلتا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتا, کہتے نہیں نکلتا. میں نے کہا یہی تو جھگڑا ہے, یہی سے تو جھگڑا ہے, یہی سے تو جھگڑا ہے کہ بھر دے جولی میری یا محمد. پن لگ گئی ان کو, چپ گئی. اب لکھا دے بھر دے جولی یا اللہ میری. میں نے کہا اللہ کے معاملے میں تو جھگڑا ہی نہیں تھا, وہ منافقوں کو جھگڑا ہی نہیں تھا. بنوری ٹاؤن کے آگے سیڑھی بٹ رہی تھی, شرک سے پاک ان نبی صلو علیہ, شرک سے پاک ان نبی صلو علیہ, یا اللہ تو دے تو دے. میں نے کہا اللہ دیش میں تو جھگڑا ہی نہیں تھا, جھگڑا تو یہ کہ مصطفیٰ دیتے ہیں تو کہتا ہے نہیں. یہی تو منافقین کی عادت تھی کہ وہ تو اللہ کو مانتے تھے, چرتے مصطفیٰ کی شفاعت سے تھے. اس آیت کو میں آپ کو پھر کہتا ہوں, گھر جائیے قرآن مجید لیجئے, ترجمہ لیجئے, میری تقریر پر اکتفا نہ کریں. آپ قرآن لے کر باوضو ہو کر استغفار کریں, اپنے آپ کو کفن کے لباس میں محسوس کریں, اپنے آپ کو حشر میں محسوس کریں, اور سمجھئے بس اب آپ کا فیصلہ ہونے والا ہے ہاں یا نام. اپنی فکر کو اتنا گہرا کر لیں آپ. میں استخارہ آپ کو بتاتا ہوں, زبردست استخارہ. آپ بیٹھے رات کے اندھیرے میں گھر کے اندر, بتی بجا کر, صرف اتنا ہو اتنی روشنی ہو کہ باہر سے آتی ہو کہ آپ کو اپنا آپ کچھ پتا چلے, بس اس حالت میں آپ بیٹھ جائیں. اور بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ موبائل فون لے کے بیٹھ جائیں, اس کے آگے تو لائٹ بھی ہوتی ہے, اس کی ٹارچ کو آپ آن کر لیں, اندھیرے میں بیٹھ جائیں اور تصور کریں کہ آپ کے جسم پر کفن ہے اور میدان حشر میں آپ اٹھ گئے, اور سامنے رب کا دربار لگا ہوا ہے. ابھی ہاں یا نہ ہونے والی ہے, ہاں ہو گئی تو بلے بلے پار ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, ساری زندگی کی جو کوششیں کامیاب ہو گئی, اور نہ ہو گیا تو پھر در کے اسفل ہے, اور پھر تو نجات ہی نہیں ہے. اس فکر کو ذہن میں رکھیں اور پھر ان 13 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں, اور پھر مجھے کل بتائیے کہ جواب کیا آیا. ان منافقین کے حالات جو ہے نا 13 آیتوں میں, یہ پڑھ کر دیکھیں اور پھر مجھے بتانا ہوا کیا. اگر یہ جواب نہ آیا, اگر یہ جواب نہ آیا اور یہ بات نہ ہوئی کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, میرا محبوب ہے جو اللہ سے ملا دیتا ہے, اگر یہ ترجمہ نہ ہوا اور دل نے یہ جواب نہ دیا, تو نہ کہنا کہ سید کا بیٹا نہ تھا. میں آپ کو بڑے واضح طور پر کہتا ہوں, یہ آپ فیصلہ کر کے دیکھیں, دل سے دنیا کو نکال کر دیکھیں, فیصلہ وہی ہوگا کہ دشمنی تو خدا سے تھی نہیں, بات تو مصطفیٰ کی ہے بات تو. اور اس کو سنیے آپ, عبداللہ بن ابی وہاں پر گورنر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے, یہاں سے سارے صحابہ جو 70 کے قریب مسلمان ہوئے ہیں, جن کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ حضور کو انصار سے اس قدر محبت ہے کہ حضور نے فرمایا میری اولاد کے حق کو جس نے ہلکا جانا, انصار کے حق کو جس نے ہلکا جانا, وہ تین حال سے خالی نہیں ہے. وہ آدمی یا تو پکا منافق ہے, اس کو نہیں دیکھا آپ نے جو امام حسین کے جہاد کو سیاسی کہتا تھا, اب اس حدیث کے تناظر میں اس کا چہرہ آپ دیکھیں. آج تک دنیا کہتی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, ذاکر نائک کہتا ہے وہ سیاسی جنگ تھی. اسرار احمد صاحب تو گئے بیچارے, جہاں پہنچے وہ تو اللہ وہ مقام ہمیں نہ دکھائے, ٹھیک ہے, ان کی بھی فکر ساری اسی فکر کے تحت ہی چل رہی تھی. لیکن میں اس حدیث کو آئینہ بناتا ہوں, آپ میری ذات کو مت دیکھیے گا, حدیث کو توجہ رکھیے گا, جناب غور رکھیے، حضور فرماتے تین حال سے وہ شخص خالی نہیں ہے، کو اور میری اولاد کے حق کو ہلکا سمجھتا ہو، فرمایا یا تو منافق ہوگا یا ولد الزنا ہوگا، یہ حدیث کے الفاظ، یا تو ولد الزنا ہوگا یا پھر حیضی بچہ ہوگا، یعنی اس کا حمل اس جو ہے جو ٹھہرا ہے اس کے وجود کا وہ حالت حیض میں ٹھہرا ہے، یعنی انتہائی ناپاک وجود ہے. وجود تو ہمیشہ کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حق بنا لا الہ است حسین. یہ تو اہل حق کی نشانی ہے جو حضور علیہ السلام نے ذکر فرمائی. اب اس 70 کے قریب صحابہ مدینہ منورہ میں انتظار کر رہے ہیں، یہاں سے حکم ہوا محبوب ہجرت کیجیے آپ. اب آپ سوچتے ہیں ہوں گے، اب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ سرکار کے استقبال کیا گیا کہ طلع البدر علینا، یہ کن لوگوں نے کیا تھا؟ من سنیات الوداع، یہ کن لوگوں نے کیا؟ وجبت شکر علینا ما دعا للہ دعا، یہ کن لوگوں نے کہا تھا؟ پتا چلا پہلے لوگ موجود تھے نا، پہلے لوگ موجود تھے، وہ یہ 70 صحابہ کی جماعت اور ان کی اولاد اور ان کے اہل عیال تھے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میری عمر 8 یا 10 سال تھی، حضرت انس کہتے ہیں میری عمر 8 یا 10 سال تھی جس وقت سرکار کا ورود مسعود ہوا ہے مدینہ منورہ میں. کہتے ہیں خود آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں 10 سال کے بچے ہیں، کہتے ہیں مجھے مشاہدہ آج بھی یاد ہے، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسا کہ مدینہ کی گلیوں اور در و دیوار نور سے چمک رہی ہیں. یعنی وہ اپنا مشاہدہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسا مدینہ کی گلیاں چمک رہی ہے. آج میلاد میں آپ دیکھتے ہیں کہ در و دیوار چمک رہے ہوتے ہیں. تو یہ صحابہ کا نظریہ آپ دیکھیے کہ جب حضور کا ورود مسعود ہوا ہے، یہاں پر تو یعنی اصل یہ کہ ذریعے رب کو ماننا ہے نا، تو جو حضور کو جتنا مانے گا وہ رب کو مانے گا. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رب کے آنے، حضرت انس ابن مالک رب کے آنے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں، رب تو آنے سے بھی پاک ہے، حضور کے آنے کی بات کر رہے ہیں. اور کس قدر مبالغے اور جوش سے کر رہے ہیں، فرمایا کہ دیوار میں کوئی بلب تو نہیں تھا؟ فرمایا نہیں، دیوار سے نور نکل رہے تھے اور نور کی شعائیں نکل رہی تھی. ایک تو اس کی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کے نور سے پورا علاقہ نور ہو گیا، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے مبالغہ اس معنی میں کیا کہ اتنی خوشی تھی اتنی خوشی تھی اتنی خوشی تھی، لگتا تھا دیوار روشن ہو چکے ہیں. یہ دوسرا معنی، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کے آنے سے اس قدر خوشی تھی. آپ کہتے ہیں نا تو آیا میرے گھر تو اتنی خوشی ہوئی، مجھے یوں لگ رہا میرے گھر میں چراغا ہو گیا ہے. کہتے ہیں نا ان خوشکوں نے کسی سے محبت نہیں کی، میں ان سے نہیں آپ سے بات کر رہا ہوں. منافقین کو کیا پتا، آپ لوگ تو جانتے ہیں نا محبت کے تعلق کو، کہ بندہ جب کسی سے ملتا ہے اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے اور کسی معظم دینی سے ملاقات کرتا ہے، وہ کہتا ہے حضور آپ میرے گھر آ گئے میرا گھر روشن ہو گیا. وہ کہا نا کسی شاعر نے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. تو چراغا کیا ہے؟ میرے حضور کی آمد ہے، اس خوشی کی انتہا ہے. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری عمر 8 یا 10 سال ہے جب آقا جلوگر ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مدینے کے در و دیوار چمک رہے تھے. ایک تو حضور کے نور سے چمک رہے، اگر کوئی اس کا منکر ہے تو پھر بھی بھاگ نہیں سکتا، اس لیے کہ صحابہ نے جشن ایسا منایا ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے در و دیوار سے روشنی نکل رہی ہے. ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے کہا کبھی ایسا جشن تو تمہارے گھروں میں ہم نے نہیں دیکھا، تمہارے مدرسوں میں. تم تو فراڈ کرتے ہو، کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے یوم پہ جشن ہو. میں نے کہا ابو بکر یہ چیزیں اپنے گھر سے نہیں لائے، مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں. تم کہتے ہو کہ ابو بکر صدیق کے نام پر یوم اور ان کا جشن منایا جائے، صدیق اکبر کا جشن تو جب ہو جب مصطفیٰ کی نالین کی خیرات ملے، پہلے میلاد کا جشن کرو تو پھر منہ بنتا ہے صدیق اکبر کے یوم منانے کا، پہلے میلاد کرو جس نبی کے صدقے یہ ساری باتیں پہنچی. سرکار جب جلوگر ہوئے ہیں مدینہ منورہ، آخری گفتگو کی طرف چلتا ہوں میں، سرکار جب مدینہ منورہ میں جلوگر ہوئے ہیں اور سرکار تشریف لے آئے مدینہ منورہ کے اندر اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو گئے وہاں پر، تو اب اس خطرناک طبقے نے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ پر آخرت پر اور وہ مسلمان نہیں ہیں، اس میں رسول کا کہیں ذکر ہے؟ اللہ نے اس لیے ذکر نہیں کیا، اللہ نے اس لیے ذکر نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا من الناس من یقول آمنا باللہ، وہ لوگوں میں سے کچھ ہے جو کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اور وبالیوم الآخر آخرت کو مانتے ہیں، رسول کا ذکر نہیں ہے اس میں. وما ہم بھی مومن، اور پکے منافق ہیں، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. علماء نے اس نقطے کو اٹھایا ہے کہ یہاں پر رسالت کا لفظ کیوں نہیں ذکر کیا گیا جبکہ آگے سورہ منافقون میں لفظ موجود ہے. فرمایا یہاں ان کی بنیاد بتائی گئی ہے کہ وہ خدا کو ماننے میں کوئی شک نہیں کرتے تھے، آخرت کو ماننے میں کوئی شک نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے مصطفیٰ کو نہیں مانیں گے. ان بدبختوں کو بتایا گیا کہ وہ بدبختوں، خدا اور آخرت کو ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب تعلق مصطفیٰ کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اسی بات کو پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ جو ڈائریکٹ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کے ذریعے مانے گے تو مومن ہوگا، کیونکہ اپنی عقل سے اگر کوئی خدا کو مانے تو وہ موحد تو ہے، مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جو اپنی عقل طرف رکھے، کوئی کوشش نہ کرے، سرکار سے سن کر مان لے، وہ مومن ہو جائے گا. اللہ کو ایک ہی ماننا ہے تو اپنی عقل سے نہ مانو، مصطفیٰ سے لے کر مانو. اگر اپنی عقل سے مانو تو مومن نہیں بنو گے، موحد بنو گے، اور مصطفیٰ سے سن کر مانو گے تو موحد بھی بن جاؤ گے، مومن بھی بن جاؤ گے. تو اصل میں دار و مدار تو ذات مصطفیٰ ہے. دار و مدار بولے ذات مصطفیٰ. اس تعلق کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. فرما وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. رسالت کا لفظ اس لیے نہیں ذکر کیا گیا، وہ کہتے تھے آخرت اور اللہ یہ ڈائریکٹ ہم حاصل کر لیں گے، ڈائریکٹ ہم حاصل کر لیں گے. اللہ نے فرمایا یہ تو صرف میرے محبوب کے تعلق سے ہی مل سکتا ہے، میرا قرب بھی میرے محبوب کے تعلق سے ہے اور آخرت کی خوشنودی بھی محبوب کے تعلق سے ہے. اگر میرے محبوب کے تعلق کو تم نے بھی اس سے ہٹا دیا تو وما ہم بھی مومنین، یہ گز بھر کی داڑھی اور یہ 100 سال کے سجدے بھی تمہارے پاس ہو، وما ہم بھی مومنین، تم مسلمان نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو. اس لیے اب یہ کہا جائے، اعلی حضرت نے جگہ لکھا نا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، اس کا ترجمہ کر دیا فاضل بریلوی نے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ذکر خدا. آئیے اللہ اللہ کی بات کریں، اللہ کی بات کریں. اوے اللہ کی بات مصطفیٰ کے تعلق سے مقبول ہوتی ہے. او جماعتی، او تبلیغی، او منافق، رسول اللہ کی بات اللہ کے دربار ہے، رسول کے تعلق سے مقبول ہوتی ہے. رسول کا تعلق نہ ہو تو خدا ایسی باتوں کو قبول نہیں کرتا. اگر نبیوں اور محبوبوں کے تعلق کے بغیر خدا مل جاتا تو تمہارے گرو ابلیس کو مل جاتا، وہ آج بھی بستر لے کر خدا کو ڈھونڈ رہا ہے اور تم بھی ڈھونڈ رہے ہو. ابلیس کو بھی خدا نہیں ملا، تم کو بھی خدا نہیں ملا، جبریل کو بھی مل گئے، صدیق اکبر کو بھی ملے، اس لیے کہ جبریل آدم کے دامن میں چھپ گئے، صدیق رسول اللہ کے دامن میں چھپ گئے. تو دراصل خدا ملے گا تعلق سے، خدا ملے گا، اس کو اور کھولوں گا آپ کے سامنے، خدا ملے گا تعلق سے. اور اسی تعلق کی نفی ہونے کی بنا پر یہ ساری باتیں یہاں پر کی گئی تھی. ایک بات اب آگے تھوڑا سا چلیے، جب حضور وہاں پر جلوگر ہوئے، عبداللہ بن ابی نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا ہوا دیکھا، آتا ہوا دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو تاج اس کے لیے سج رہا تھا وہ لے کر دوڑ رہے ہیں مصطفیٰ کے پاس، جو اس کو لیڈر بنانے والے تھے وہ مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. یہ بھاگا اپنے گروؤں کے پاس، یہودیوں کے پاس، نے کہا یہ تو ہوا ہی دوسری طرف چلنے شروع ہو گئی ہے. کہا کیا؟ کہا یہ ہو گیا کہ جناب یہ تو مجھے بنانا چاہ رہے تھے، اب یہ تو چلے گئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب کیا کروں؟ یہودی نے کہا کہ دیکھ تو جوش اپنا تھوڑا ٹھنڈا کر. کہاں؟ کہا دیکھ اگر تو ایسے تقریب جہاں ابھی بیاہ میں ہوتی کے سامنے گیا تو لوگ تجھے پھاڑ دیں گے. تو درمیان جا کر بیٹھ برادری کے انداز میں، ان کے درمیان جا کر بیٹھ اپنے داڑھی کے جھانسے میں، یہی بات ساری سمجھائی یہودیوں نے، سمجھ رہے؟ کیونکہ جہاں مصطفیٰ کے انقلاب کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں منافق پنپ نہیں سکتا، اللہ کی عزت کی قسم نہیں پنپ سکتا. یہ فاروق اعظم کا فیض ہے، یہ صدیق اکبر کا فیض ہے، یہ مولا علی کا فیض ہے. اور مولا علی کی شان تو ایسی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب آپ کسی مجلس میں جاتے ترمذی میں تو سب داڑھی والے بیٹھے ہوتے، تو سارے داڑھی والے بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس میں یہودیوں کا دلال کون ہے اور مصطفیٰ کا جانے والا کون ہے. تو کہتے پھر تم کرتے کیا تھے؟ کہ ہم وہاں پر بیٹھ کر حضرت علی کی تعریف شروع کر دیتے تھے، من کنت مولاہ فعلی مولا وانا مدینۃ العلم والی بابوہا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو میری اہل بیت کے حق و حلق لے وہ حیضی بچہ ہے یا ولد الزنا ہے یا منافق ہے. ہم اہل بیت کی تعریف شروع کر دیتے، ہم مولا علی کی تعریف شروع. کچھ ایسے تھے جو زمین میں گڑ جاتے تھے ان کے منہ، زمین میں بڑی چوڑی پیشانی اور صفا، جیسا توا نہیں ہوتا، توا جس پر روٹی بناتے ہیں، توا نہیں ہوتا، توا جیسے چپٹ منہ، بالکل چپٹ منہ جس میں رونق ہی کچھ نہیں ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جو چپٹ منہ والا ظاہر ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ منافق ہے، اور جس کے چہرے پر رونق آ جاتی ذکر علی سے ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے. یہ ساری باتیں رکھی کیوں گئی ہے؟ آپ اس پر اس کو تقریر کی لذت کے لیے نہ لیں بلکہ حقیقی اس میں جو مقصد ہے اس کے لیے دیں. دیکھو اللہ اللہ سب کر رہے تھے, اللہ اللہ تو سب کر رہے تھے, نتیجہ یہ نکلا جو مصطفیٰ کے تعلق سے اللہ اللہ کرے گا اور مصطفیٰ کے تعلق کے قریب وہ آئے گا جو اہل بیت سے تعلق رکھے گا, جو صحابہ سے تعلق رکھے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم دور نصارت میں سرکار کی تعریف کرتے تھے اور دور خارجیت کے اندر اہل بیت کی تعریف کرتے تھے, تاکہ بات واضح ہو جائے. بیت کے لیے الوہیت کا عقیدہ نہیں معاذ اللہ, لیکن یہ کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا وہ صحیح خدا کی راہ میں جا رہا ہے, اس لیے کہ وہ اہل بیت کے تعلق سے مصطفیٰ تک پہنچ رہا ہے اور مصطفیٰ کے تعلق سے وہ خدا تک پہنچ رہا ہے. یہ وہ سلسلہ تھا. یہاں سے عبداللہ بن ابی کو, آخری چند منٹ رہ گئے میں واضح کر دوں, یہاں پر عبداللہ بن ابی کو یہ ذہن دیا گیا یہودیوں کی جانب سے کہ اگر تو اکڑ گیا تو اکھڑ جائے گا, کہ یہاں پر عمر بیٹھے ہیں, عمر کی آنکھوں کے آگے منافق پنپ نہیں سکتا, یا صدیق اکبر موجود ہیں, یا عثمان غنی موجود ہیں, یا مولا علی موجود ہیں, یا ابو عبیدہ بن جراح جیسا موجود ہے, یا حذیفہ بن یمان جیسا موجود ہے. حذیفہ بن یمان صاحب سر النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا لقب ہے صاحب سر النبی, سرکار کے سب سے زیادہ راز کو جاننے والے یہ ہیں. سرفراز گکھڑوی نے اپنی قبر کی اور اس نے لکھا کہ رسول اللہ کو منافقین کا علم نہیں تھا. میں نے کہا رسول اللہ کے نام لینے والے ہمیں اتنا پتا چل گیا. میں نے کہا کہ تو اتنا زور کیوں لگاتا ہے؟ وہ اس لیے لگاتا ہے کہ وہ کہتا وہ نہیں پتا, اس کو پتا, اگر پتا کہہ دوں تو سارے بول تو واضح ہو گئے, بولی واضح ہو گئی, لباس واضح ہو گیا, چہرہ واضح ہو گیا, انداز واضح ہو گیا, اور ہو بہو وہ چیز تمام طریقے سے اڑ کر یہاں پر خود بخود آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ منافقین کون ہے. معاذ اللہ, یہاں پر قرآن نے ایک ایک چیز کی وضاحت تیرا ہے تو میں تم سے کی ہے, رسول اللہ سے کی ہے, رسول اللہ سے کی ہے نا. اور حضرت حذیفہ بن یمان وہ ہے جن کو حضور نے ایک ایک منافق کے بارے میں بتایا ہے. بولے سبحان اللہ. کل ان کی شان میں آپ کو مزید بتاؤں گا, میرا ختم ہو رہا ہے. حذیفہ بن یمان کے بارے میں کل میں بتاؤں گا. ان کو صاحب سر النبی کہا جاتا تھا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازوں کے صاحب ہیں, رازوں کے. اور ایک صوفیہ رنگ, صوفیانہ رنگ دے تو بات کہیں اور جاتی ہے. حضور نے اپنے طریقت کے سلسلوں کو تقسیم کیا ہے, تقسیم کیا ہے, کس کو قدویت تک پہنچایا, کس کو غوثیت تک پہنچایا, کسی کو فرد مطلق بنایا, کس کو ابدیت تک پہنچایا. یہ حضور نے اپنی شان سے روحانی سلسلے بانٹے ہیں, اور اس میں ایک عظیم تھا اور عظیم فیض جو سرکار کی روحانیت سے حاصل ہوا ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان کو ہوا ہے کہ صاحب و سر النبی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے صحابی ہیں جو سر النبی, حضور کے رازوں کو جانتے ہیں, اور حضور نے ان کو ایک ایک منافق کے بارے میں بتایا. اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمر کے پاس کوئی بندہ آتا نا اور بڑی چرب زبانی سے باتیں کرتا, اللہ ایسا ہے اور دین ایسا ہے اور آپ ایسے ہیں. آپ کہتے ہیں ملا جی تقریر ختم ہو گئی؟ کہ نہیں. ہاں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاتے. کوئی پوچھتا حضرت عمر سے کہ کیوں بٹھایا؟ کہا جا حذیفہ کو بلا کر لاؤ. خدا کی قسم حضرت عمر کا عقیدہ دیکھیں. او سنیوں, او مسلمانوں, اپنے عقیدے کو درست کرو, موت تمہاری دہلیز پر کھڑی ہے, نفاق اپنے دل سے نکالو اور ہو جاؤ کلی تو کے, ہو جاؤ مصطفیٰ کریم کے. دیکھو حضرت عمر کے تم ماننے والے ہو. حضرت عمر کہتے جاؤ حذیفہ کو بلا کر لاؤ, اس مظفر شاہ کی تقریر تمہیں بری لگتی ہے لیکن مصطفیٰ کے دشمنوں سے بھی تو بغض رکھو نا, ان سے بھی تو بغض رکھو, اور مصطفیٰ سے محبت رکھو. مصطفیٰ سے محبت رکھو گے, مصطفیٰ کے دشمنوں سے بغض رکھو گے, تمہیں سب پتا چل جائے گا کہ احمد رضا کیا کہتے تھے, کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. یہ فاضل بریلوی ترجمہ کیا من الناس من یقول آمنا, رسول کو چھوڑ کے خدا کو مانو گے؟ فرما ذکر خدا, آئیے اللہ کی بات کریں, آئیے اللہ اللہ کی بات کریں. کہ اللہ کی باتیں بغیر مصطفیٰ کے نہیں ہوتی. کہ اللہ محتاج ہے؟ ہم نے کہا محتاج نہیں, وہ مظہر ہے, وہ مظہر ہے, وہ مرکز ہے جو وہاں پر آ کر, جو وہاں پر آ کر رب کو پکارنے کی سنتا ہے, جو وہاں پر آ کر پکارتا ہے رب اسی کی سنتا ہے, اور جو اس در سے ہٹ کر پکارتا ہے رب ان کی نہیں سنتا, رب ان کی. اسی کو امام احمد رضا نے کہا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, خدا کا ذکر کرتے ہو نبی کے نام پر انگوٹھا چومتے ہو تمہیں موت آتی ہے؟ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی دلیل نہیں, نبی کا عشق ہے, چوم لو. دلیل تجھے کیا بتاؤں, تیری علمی لیاقت کیا, تیری حیثیت کیا, تیرے سامنے دلیل بتاؤں؟ ایک تعلق بتاتا ہوں صرف. اگر تیرے اندر ایمان کا کرنٹ ہوگا تو چیخ پڑے گا, تیرے اندر اگر کرنٹ آ رہا ہوگا نا مدینے سے تو تو چیخ پڑے گا, اور تیرا چہرہ روشن بلب کی طرح کھل پڑے گا کہ انگوٹھا چومتے دلیل کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے. تعظیم مصطفیٰ ہے، بات ختم ہو گئی، تعظیم مصطفیٰ ہے، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہونی چاہیے، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہونی چاہیے؟ اسی کو فاضل پیر کہتے ہیں مصطفیٰ، ذکر خدا جو ان سے، ذکر خدا جو ان سے یعنی آقا سے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں، تاکہ ذکر نہیں ہو سکتا بغیر تعلق کے مصطفیٰ کے، واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سکر کی ہے، یہ تو جہنم کی کنجی ہے، اور یہ تو منافقین کا طریقہ ہے جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا کو مانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب کوئی ملا جی آتے ہیں نا حضرت عمر کے پاس، ملا جی، ایک دفعہ میرے پاس بھی ملا جی آئے میرے حجرے کے اندر، مجھ سے کہنے لگے نہیں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بس یہ پینچے اوپر یا نیچے کر، کالی پگڑی باندھو کہ سفید پگڑی باندھو، یہ اختلاف ہے۔ میں نے کہا جھوٹ میں نہیں بول سکتا مولانا، آپ بیٹھیں چائے پئیں پھر بات کریں گے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو میں نے پھر سب ان کے گروؤں کی کتابیں رکھی، میں نے کہا یہ اختلاف ہے، کہنے لگے جی السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم، جاؤ، تمہارے سے کیا بات کرنی، یعنی بغض تمہارے دلوں کے اندر اتنا پڑا ہوا ہے کہ تم نے اپنے مولویوں کو رسول اللہ پر فوقیت دی ہے، رسول اللہ پر تم نے فوقیت دی ہے، کہ رسول اللہ کے بارے میں بات کی جائے تو تم حیران ہوتے ہو، یعنی انگوٹھا چومنا حضور کے، حضور کی اولاد کے نام کا اگر شربت بن جائے، ہوتا وہ خدا کے نام کا ہے، دیکھیے نام سے مراد ہے سال سوا، امام حسین کے نام کے سبیل کا اگر بن جائے تو گنگوئی صاحب کہتے پینا حرام ہے، اور خود ان کے مولوی لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پینا، اب ذرا لو کہ تھانوی صاحب کے پاؤں کتنے بھیانک ہوں گے، اب وہ پاؤں کو دھو کر پینا، کہتے ہیں جی تھانوی صاحب کے پاؤں کو دھو کر پینا اخروی نجات کا سبب ہے، میں نے کہا تھانوی صاحب کے پاؤں کو دھو کر پیو، دھو چھی اور اس کو پیو تو آخری اخروی نجات کا سبب مل جائے گا، اور جن کے نام مبارک اسم گرامی حسین ہے ان کی طرف منسوب اگر یہ شائستہ دودھ والا شربت پیو تو اسے کچھ نہیں ہوتا، تو شرم آنی چاہیے، کیا آنی چاہیے مل کر گئے، شرم آنی چاہیے۔ اور کتاب ایک اور ہے، حوالہ یاد رکھیے گا اس کا، تاریخ اغلاط العوام، کہ عوام اور خواص کی اغلاط، اس میں یہ ہم سے کہتے ہیں میلاد کیوں کرتے ہو، ہم نے کہا جی حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے شکر کے لیے کرتے ہیں، تو کہنا کہ یہ کوئی بات نہیں شکر کے لیے کرتے ہیں، وہ شکر تو ایک ہی دفعہ، وہ نعمت تو ایک ہی دفعہ ملی ہے، تو پھر شکر، پھر شکر کس بات کا ہے، نعمت تو ایک ہی دفعہ ملی ہے، شکر کس بات کا، ہم کہا بے شرمو نعمت ایک دفعہ ملتی ہے وہ دن ہمیشہ زندہ رکھا جاتا ہے، حج ایک دفعہ ہوا تھا عرفات کو ہمیشہ زندہ رکھا گیا، حضرت آدم کی ولادت ایک دفعہ ہوئی تھی جمعے کو ہمیشہ کے لیے بنایا گیا، لیلۃ القدر کے لیے قرآن ایک ہی دفعہ اترا تھا اور ہر رات ہر لیلۃ القدر اس کے لیے فضیلت دے دی گئی ہے۔ کہتے ہیں اچھا، اور جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو میرے حیرانگی کی انتہا نہیں رہی، لکھتے ہیں مولانا کہ حضرت تھانوی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم قیامت تک سجدے میں رہیں اور اس شکر کو ادا کرتے رہے تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا واقعی میں ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کو ادا کیا جا سکے، نہیں کر سکتے واقعی میں۔ اب میں پوچھتا ہوں، مجھے ذرا بتائیے کہ تھانوی صاحب اللہ کی نعمت ہو، شرم کرنی چاہیے ان کو کہ اللہ کی نعمت ہو، اس کا شکر گزاری نہیں ہو سکتی، اور مصطفیٰ کریم کے لیے رکھ دیا جائے تو شکر گزاری، کہتے ہیں یہ شکر کا کیا طریقہ ہے، اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو کم سے کم وہ حضور کی محبت میں اس کو سننے کی، دراصل ہمارے زاویے مختلف ہوتے ہیں، دوراجی سے نکل کر آپ پہلے مدینے پہنچیں گے تو ساری باتیں حضرت عمر کے انداز میں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت عمر کے سامنے اگر کوئی آ کر کھڑا ہوتا اور بڑی لمبی چوڑی تقریر کرتا کہ حضرت صاحب اور یہ اور وہ اللہ نے یہ فرمائے، کہتے بیٹھ جاؤ، کہتے جاؤ حذیفہ کو بلا دلاؤ، صاحب اسر نبی صلی اللہ بلا دلاؤ، حضرت حذیفہ آتے ہیں، اس کو دیکھو یہ منافق ہے کہ مسلمان ہے، ہمیں تم سکھاتے ہو، ہمیں بتاتے ہو، طریقہ تم نے چھوڑا ہے ہم نے نہیں، بزرگوں نے یہی طریقہ منافق اور مخلص کا طریقہ ہر دور میں رکھا ہے، اس کو چھوڑنا دین کے ساتھ غداری ہے، اس کو چھوڑنا دین کے ساتھ غداری ہے، سب ایک نہیں ہو سکتے، یہ فکر ہمیں حضرت عمر نے دی ہے، اور فرمایا کہ دیکھ یہ منافق ہے کہ مسلمان ہے، ایک ایک بندے کے بارے میں حضرت فاروق اعظم حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ اس میں منافق کون ہے اور مومن کون ہے، اور منافق کی علامت جو ہے وہ کس اعتبار سے تھی، وہ آخر میں اس بات کو آپ سنتے چل لیجیے، سنتے جائیے اور بات کو اپنے ذہنوں کے اندر وابستہ کر لیجیے، ان کی جو خاص ذہنیت تھی، اس پر میں آج کی تقریر ختم کرتا ہوں، اس نظریے پر، اس آخری بات پر اس کو ذہن میں رکھ کر آئیے گا، کل اس کو ہم قرآن کی دیگر جو 12 آیتیں ہیں مزید اس کے تناظر میں اس کو کھول کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور مزید باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، کہ ان کا پہلا نظریہ یہ تھا کہ وہ تعلق نبی، تعلق بن نبی، یعنی حضور کے تعلق کے بغیر رب تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک ان کا نظریہ یہ تھا، صحیح ہے، میں نے اس لیے کہا تھا سب سے پہلے کہ دوستو قرآن نے منافقین کے طبقے کی جامع اس لیے کی ہے تاکہ آپ زمانہ رسالت کے منافقین کو بھی جان لیں، اس دور کے بھی جان لیں، اگلے کو بھی جان لیں. قرآن نے ان کے نظریے، ان کے فکر، ان کے انداز، ان کی گفتگو، ان کا لہجہ، ان کا رکھ رکھاؤ سب کھول کے رکھ دیا. کیوں؟ تاکہ منافقین جس دور میں ہو تم اس کو سمجھ جاؤ. منافقین کو سمجھنے کے جو قرآن نے ایک انداز وہ یہ، ان کا پہلا کانسیپٹ یہ تھا کہ رب تک پہنچنے کے لیے رسول کے تعلق کی ضرورت نہیں ہے. اب اپنے قریب میں دیکھو کون ہے ایسا. ٹھیک ہے، ایک یہ تو میں زمانہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آیت اتر رہی اس دور کے منافقین کو بتا رہا ہوں نا، لیکن اس دور میں اپنی گرد میں نوا میں آپ دیکھو، اور جو ایسا ہو فل فور سے جان چھڑاؤ، اور یا وہ قریب بیٹھ جائے نا تو اس کے سامنے بس حضور کی ناطے پڑھتے رہو. اگر آپ کہیں گے نہیں شاہ صاحب میں اس فارمولے سے متفق نہیں ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا یا یہ تھا کہ وہ رب سے ڈائریکٹ ہونا چاہتے تھے حضور کے تعلق کے بغیر، میں نے کہا یہ تو قرآن کہتا ہے جی. آپ کہیں گے میں اسے مطمئن نہیں. میں نے کہا عملی جامع پہنا دو، کوئی تمہارے نزدیک ایسا قریب میں ہے؟ کہنے کا ہے. میرے پاس بیٹھ کر حضور کی تعریف شروع کر دو اور پھر دیکھو کہ وہ کچھ دیر بولے گا نہیں اور تمہیں کہیں موڑنے کی کوشش کرے گا. اگر وہ موڑے حضور کی بشریت کی جانب، تمہیں موڑے تمہیں حضور کے نقش کی جانب معاذ اللہ جو ہے نہیں، تو پھر تم اختلاف نہیں رہے گا نا. قرآن نے تو ٹھیک کہا ہے نا کہ ان کا نظریہ یہی تھا کہ وہ ڈائریکٹ خدا سے ہونا چاہتے تھے نبی کے تعلق کے بغیر. لیکن میں آج آپ کو کہتا ہوں، مجھے ابھی بتائیے کہ ان کے سامنے صرف تعریف کر دو تو بات واضح ہو جاتی ہے. لیکن آج تو کانسیپٹ چینج ہو گیا، جنید جمشید وغیرہ تو نعتیں پڑھنا شروع کرو، لیکن اس نعتوں کے انداز میں ان کا بھیانک پن بھی شامل آ جاتا ہے کہ نعت پڑھنے والا ایسا بے باک گھوڑا نہیں ہوتا، شتر بے مہار نہیں ہوتا، اس کی شکلیں، اس کی ادائیگی کا انداز ایسا نہیں ہوتا، اس کے لباس اور اوقات ایسی نہیں ہوتی. عاشق کے تو نشست اور برخاست بتاتی ہے، اس کا تو لباس اور لہجہ بتاتا ہے، انداز اس کا بتاتا ہے. اس لیے کہ بولی دو قسم کی ہوتی ہے، باڈی لینگویج کہتے ہیں، ایک تو جسم کی بولی ہوتی ہے، ایک الفاظ کی بولی ہوتی ہے. الفاظ کی بولی کا تعلق اگر جسم کی بولی کے ساتھ ہے تو وہ سچا ہے. الفاظ کچھ کہہ رہے ہیں جسم کچھ کہہ رہا ہے تو وہ تو جھوٹا ہے. وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اب آپ دیکھیں پہلا نظریہ ان کا یہ تھا کہ وہ تعلق بن نبی کے بغیر رب تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے خواہاں تھے. میں پہلے قرض کروں گا کہ اپنی غرض کو ہٹائیں، اپنے معاملات کو ہٹائیں، کیونکہ جو ادھر گیا ہے غرض سے گیا ہے، دلیل سے نہیں گیا. اگر دلیل سے گیا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں ان 13 آیتوں کو میرے سامنے پڑھ کے سنا دے اور اس کا معنی مجھے سمجھا کر اپنے آپ کو بچا دے، اپنے نظریے کو بچا دے، اپنی جماعت کو بچا دے. میں کہتا ہوں جتنے کرکٹرز اور جتنے لوگ اس طرف کنورٹ ہو رہے ہیں یا جو جا رہے ہیں، اس کے پیچھے دنیاوی غرض اور مقصد وابستہ ہے. اللہ کی عزت کی قسم، اس کے پیچھے دین کی محبت نہیں ہے. دین کی محبت ہوتی تو چہرے پر حضور کی محبت کے آثار نظر آتے، زبانوں پر حضور کی تعریف نظر آتی. کیونکہ دین کس کو کہتے ہیں آپ؟ اقبال داڑھی رکھتا نہیں تھا کہ پھر بھی بڑی پیاری بات کہہ گیا کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہماؤس. وہ کہتے ہیں دین اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ تک لے جائے. دین یہ بستر اٹھا کے اٹھا کے پھرنے کا نام نہیں ہے، دین تو مصطفیٰ تک پہنچنے کا نام ہے. دین تو مصطفیٰ تک پہنچنے کا نام ہے. یہ چراغا بھی اگر تمہیں مدینے کی یاد دلا دے تو بس تم دین حاصل کرو. اس لیے کہ مصطفیٰ کی یاد دل میں آ گئی تو کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اقبال کا دھون ان کو پینا چاہیے تھا تاکہ اس کو سمجھ میں آ جاتا کہ عشق، عاشق کا دھون بھی پیا جائے تو عشق اس کو آ جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے پہلی بات اس حوالے سے یہ تھی، یہ آخری باتوں کے جمروں میں لا رہا ہوں، کہ وہ اللہ سے تعلق نبی کے بغیر چاہتے تھے. اللہ سے تعلق مل کر کہیں، اس کو میں کل ثابت کروں گا دلائل کے ساتھ. وہ اللہ کے تعلق کو نبی کے تعلق کے ایک، کیونکہ یہ عقیدہ کہ آخری بحث ہے. تین طبقے ہیں انسان، انسانوں میں مومن، کافر، منافق. مومن اور کافر کا ذکر گزر گیا ہے، منافقین کا ذکر ہے. یہ عقیدے کی بنیاد ہے، اس کو آپ سمجھ گئے سارا اسلام سمجھ گئے. اس لیے ذرا وقت لگائیے اس پر اور فکر کو سمجھنے کے لیے. اچھا، دوسری چیز، پہلا ان کا نظریہ تھا کہ اللہ سے تعلق نبی کے تعلق کے بغیر ہو سکتا ہے. ایک، کلام الہی نے اس طبقے کی نشاندہی اس قدر جامع انداز میں کر دی تاکہ آپ ہر طریقے کے فرد کو بہت اچھی طرح سے اس حوالے سے سمجھ سکے. اور آخر میں ان حوالے سے میں اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک طریقہ کار وہ یہ تھا اس حوالے کے ساتھ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور سے ہمارا تعلق کسی حوالے سے نہ ہو، حضور کی حاکمیت، حضور کی محبت. توجہ، پہلا یہ کہ اللہ سے تعلق رسول کے ایک، اس کی عملی مظاہرے انہوں نے کیا کر کے دکھائے؟ عملی مظاہرے یہ کر کے دکھائے کہ حضور کی حاکمیت پر شک کیا، حضور کی شفاعت پر شک کیا، حضور کی تعظیم ہنسنا شروع کیا، حضور کے لیے جس قدر آداب اور ادب و آداب کے تقاضے تھے، حضور کی عظمت و شان اور حضور کی قدر و منزلت کی جتنی چیزیں تھیں کبھی اس کو انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کی، کبھی اس کو دل سے تسلیم ہو. یہ بنیادی فساد ان دو تھا، اور ان میں جو تین طبقے تھے ان کے اندر یہ دونوں گویا کہ فساد موجود تھا. صحابہ رب سے ملنے کے لیے حضور سے دعا کراتے تھے، حضور سے دعا کراتے. منافقین کہتے ہیں نہیں یا اللہ تو سن لے. اور میں نے کل آپ کو کہا روح المعانی کے، اس پر تقریر ختم کرتا ہوں، روح المعانی کے حوالے سے، کہ جب عبداللہ بن ابی بہت پریشان ہوا اور جب بڑا شرمسار ہوا تو صحابہ نے کہا کہ ہاں آ جا، تو خدا سے معافی چاہتا ہے، ہاں ہم تجھے حضور سے راضی کرواتے اور حضور کو کہتے ہیں کہ تجھے معاف کر دیں اور تو جو ہے حضور تیرے لیے سفارش کر دیں. تو حضور اگر لفظ سنیے گا ذرا، آپ دیوار چوکی دیکھتے ہوں گے، اللہ کے حضور کسی کی سفارش نہیں، پڑھتے ہیں نا اشتہارات دیکھتے، یہ دھیمی ایک آپ کے گرد دائرہ ہے. اور ان کو دندانی شکن جواب اس انداز میں دیں جس طرح اس درس میں ہو رہا ہے. اور یہ روایتیں یا حدیث ان آیتوں کو یاد کریں. اور میں آپ سے کہتا ہوں جی، یہ فارغ وقت میں آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا، تو اس سے بہتر یہ ہے جو میں اس دور کے تناظر میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کے علم غیب، حضور کے اختیار، حضور کی شفاعت، حضور کی شان، حضور کی نورانیت، حضور کے کمال، حضور کے معجزات پر جو آیتیں ہیں اس پر کتاب لے لیں اور ایک ایک دلیل کو یاد کرتے رہیں، شان کو یاد کرتے رہیں. اور جو یاد ہو گیا وہ اپنے بچوں کو بار بار بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو بتائیں. خدا کی قسم اگر آپ حضور کے ذکر کو شروع کر دیں گے نا اور تعریف کو شروع کر دیں گے تو حضور کی خوشبو ایسی ہے، ذکر کی خوشبو ایسی ہے کہ نفاق کی بدبو خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی، بشرطے کہ ہم مخلص بنے. یہ صرف دعوت فکر ہے، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بس یہ درس میں اس لیے کھول کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حالات ہم بھی جانتے ہیں لیکن حالات جائے ڈبے میں، ہم نے حالات سے کیا کرنا ہے، ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھا دی، آج نہیں کل نہیں، جانا تو ہے. تو یہ کھل کر اس لیے آپ کے سامنے واضح کر دیا جاتا ہے کہ جو باتیں دبی جاتی ہے تو حق کو دبانے والا حدیث میں آیا گونگا شیطان ہے، اخرس ہے، اخرس گونگا، اور وہ مرتے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا، الاعوذ باللہ، مرتے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا، الاعوذ باللہ. اس لیے ان دلائل کو کھول کر اس لیے میں بتاتا ہوں تاکہ بچے بھی اس کو سمجھیں، بڑے بھی اس سے سمجھیں، اور جو ذی شعور آدمی ہے اس سے کمال فیض حاصل کریں. اور اس کو آپ بار بار اپنے ذہنوں کے اندر اس فکر کو اجاگر کرتے رہیں اور اس کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھتے رہیں. اور آخری بات جو میں احساس کر رہا تھا، عبداللہ بن ابی سے جب کہا گیا کہ آؤ اللہ تجھے بخش دے گا، تو کہنے لگا کیسے بخشے گا، کون سی مسجد میں جانا ہوگا، کہاں دن لگانے ہوں گے، 6 روزہ ہوگا، 40 روزہ ہوگا، سال لگانا ہوگا، بستر ہوگا، لوٹا ہوگا، ریونڈ ہوگا. انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، درے مصطفیٰ ہوگا، درے مصطفیٰ ہوگا، یہ لوٹا بستر 3 دن 4 دن 5 دن یہ نہیں ہوگا، درے مصطفیٰ ہوگا. درے مصطفیٰ تم پہنچ گئے تو تم پہنچ گئے خدا کے پاس، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں ہو. کہاں ملے گا، کہاں دعا قبول ہوگی، کہاں دعا قبول ہوگی، پریشان ہو گیا، کہاں دعا قبول ہوگی، رب کیسے معاف کرے گا مجھے، روزانہ میرے خلاف آئے تو اترتی ہیں. عبداللہ بن ابی پریشان ہو گیا، یہ 13 آیتیں اسی کے بارے میں اتری ہے، پریشان ہو گیا میں، کام کیسے بخشوا جاؤں گا، رب کیسے معاف کرے گا، یہ سلسلہ کب رکے گا، رب کہاں ملے گا. تو کہا رب کہاں ملے گا، تو یہ آسمان کی طرف منہ کیا اٹھا کے دیکھ رہا ہے رب کہاں ملے گا، رب تو وہاں ملے گا، پہنچو مصطفیٰ کے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، بڑے پتھر دل ہوتے ہیں، اللہ بچائے، توبہ 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 توبہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، آؤ رسول کے پاس کہ رسول تمہاری سفارش کر دے، آؤ رسول کے پاس رسول تمہاری سفارش کر دے. تو اکڑ گیا، اڑ گیا، اڑ گیا، آج بھی اڑنے کا انداز ہے، اڑ گیا. کہنے لگا او تمہارے کہنے پر میں نے نمازیں پڑھی نا، تمہارے کہنے پر میں نے زکات دی، تمہارے کہنے میں مسجد میں آیا، اب تم مجھے رسول کے پاس سفارش کرانے لے جا رہے ہو، تو کیا اب رسول کو خدا کروں، سجدہ کروں اس کو، معاذ اللہ. یعنی وہ حضور کے بارے میں کہتا کیا ہے کہ اب کیا حضور کو خدا کہہ دوں، حضور کو خدا کہہ دوں، خدا کہہ دوں. یہ غیر مقلدین کی زبان سے اکثر آپ ایسی قسم کے بکواس سنتے ہوں گے، گستاخ، بدترین گستاخ، جن کے ساتھ نکلتے ہیں کہ خدا، جو مصطفیٰ کی محبت کو خدا کہے سمجھ جاؤ پکا منافق ہے. اس لیے کہ حضور کی محبت شرک نہیں ہے، وہ تو خدا سے جوڑنے والی ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در،
نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں، انہیں جانا، مل کر پڑھیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ غیر سے، یہ ملا ملا جتنے ہیں نا جو بھگا دیں، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، ادھر سے ہی خدا ملے گا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ گنبد خضرا کے سائے میں اپنے آپ کو محسوس کریں، جہاں پر امت کی سنی جاتی ہے، جہاں رب کریم کی رحمت کے بازو کشادہ ہو جاتے ہیں، جو وہاں پر آ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ سعادت مندی میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو امین میں محسوس کریں اور بارگاہ رسالت میں عرض کریں، یا رسول اللہ ہمارے سینوں کو نفاق سے بچا، نفاق اعتقادی نفاق عملی سے بچائیے، یا رسول اللہ ہمیں اپنی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائیے۔ جو خیرات آپ نے فاروق اعظم کے سینے پر ڈالی تھی، اس کے چند چھینٹیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ جو حضرت حذیفہ بن یمان کے قلب و جگر کے اوپر آپ کے چشمان کرم کی خیرات اتری تھی، اس کے چند قطرے ہم گناہگاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ مولائے کریم جو دور دراز سے تشریف لائے اور اس بات کا اہتمام کیا، مولائے کریم تمام کی حاضری کو قبول فرما، اور مولائے کریم خاص طور پر ہم نے جو تیرے دین سے، کہ جو باہر سے آتے ہیں ان کا حق تو ہے، لیکن جو اہل محلہ ہے، جو اہل علاقہ ہیں، ان کی حاضری بھی مقبول فرما، اور انہیں اس مشن میں مستعد بوت رکھ، یہ ان کا حق زیادہ ہے، یہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، یہ ان کا زیادہ اقوا اور زیادہ مؤقت فرض ہے۔ یا اللہ ان سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ استقامت عطا فرما، اور اپنے غرض، اپنے تمام تر حوث کو تیرے محبوب کی رضا اور محبت پر نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ہر قسم کی انانیت اور غرض پر تیرے محبوب کی محبت کو درجہ دینے کی توفیق مرحمت فرما۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحبی، مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحيم، لا اله الا الله محمد رسول الله۔ ہم نے ایک پروگرام اس حوالے سے بھی رکھا ہے، ذرا ایک منٹ تشریف رکھیے گا۔